मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
As a chairperson of Madrasa Islam and in the Chief Minister, I want to welcome you all on behalf of the EPM, the Board of Directors, both men and women. It's both a pleasure and an honor to have Mufti Tariq Masood with his community and among us. So, we are here to honor for your honor.
We'll extend our heartfelt welcome to you, Mufti Tariq. In Urdu, I can say Khush Amdeed to Masjid Salam. Before we begin the main event, inshallah, and I'll be very brief, there are a few housekeeping and important information for your consideration. There is no planned fire drill today. So if you hear an alarm, then please exit the door through which you came in. This event is being live streamed on Masjid Salam and DCMA YouTube and Facebook pages, as well as Talus channel 880. Links are available on our social media platform, or you can consult with our volunteers. As a result, I would request you not to record or live stream, because that is already available to professional media. JazakAllah khair for your cooperation. Kindly give your full attention to Mufti Tariq while he will be speaking and he is not interrupted. Tonight, Isha Salah will be at 9:15. So we will change the timing because of the program, and inshallah we have ample time. We appreciate your cooperation and hope you enjoy the event, and we will start shortly. With that, I will invite Imani Aya to speak a few words.
Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. انور بھائی نے آج جو ہے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ پہلی مرتبہ اس مسجد میں اردو میں کچھ بولوں تاکہ مفتی صاحب کا استقبال بھی ہو جائے اور آپ لوگ بھی سن لیں کہ کیسی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بھی بول لیتا ہوں. تو مفتی صاحب کی شخصیت جو ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں, اور ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. اور مفتی صاحب کا جیسے آپ سب جانتے ہیں دور دراز سے آپ سب لوگ بھی آئے ہیں ایک ورک ڈے کے دوران, اس لیے مفتی صاحب کی جو بیان ہے ان کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں, اور مفتی صاحب کو جس طرح استقبال ہونا چاہیے ان کا اس طرح آپ استقبال بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بس میں دوبارہ ایک مرتبہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ جو فونز ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں, براہ کرم اس محفل کو لائیو سٹریم کرنے سے پرہیز کریں. انشاءاللہ اس کی ویڈیوز موجود رہے گی ہمارے مسجد السلام کے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ, اور وہیں سے آپ لوگ اگر دوبارہ اس سے استفادہ کرنا چاہیں آپ استفادہ کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اس کے ولیم تھوڑا سا تیز کر دیں تاکہ مجھے گلے پہ دباؤ زیادہ نہ ڈالنا پڑے. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا, إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشمل ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کینیڈا کا یہ تجربہ مجھے بہت ہی تلخ رہا ہے، یادیں وابستہ رہیں گی ہمیشہ وینکوور سے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، جو حالات گزر رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک تباہی، ایک ہر دوسرا تیسرا آدمی گستاخ بے ادب، گستاخ بے ادب، لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، اس لیے کوئی مجھے تسلیاں نہ دے دلا تھا، ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سب زندگی کا حصہ ہے. میں امریکہ گیا، اتنا کراؤڈ، اتنی عزت، یہاں بھی تو مجھے تھا کہ اب کچھ قدرت کی طرف سے امتحان آئے گا. باقی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہم بے وقوف تھوڑی ہیں یار، دماغ خراب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں اس میں ہمیں کیا ملے گا بھائی، نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، تو ہم سے بھی ہوگی، اوروں سے بھی ہوگی، اور غلطیوں پہ رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی کوئی غلطی ہو جائے. یہ فنٹر گیری تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے. اور میرے جہاں بھی بیان ہوتے ہیں میں پہلے سے بیان میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ ہماری شخصیت کو مت دیکھو، ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. اصل فوکس نبی کو کیا جائے گا اور نبی کو فالو کیا جائے گا، ہمیں فالو نہیں کیا جائے گا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ میں وہ اس کا پابند ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آتے تھے نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو کتاب آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، الہم ارجلوں یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں. اتنے واضح لفظوں میں بت پرستی کی مخالفت. تو وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں آپ، ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارا اور تھوڑا سا آپ کا پیغام، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں گے لیکن کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑ کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہوئیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کروں، کوئی تبدیلی کروں. تم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. میں تو صرف میسنجر ہوں، اللہ کا پیغام لیا اور تمہاری طرف ڈلیور کر دیا. تو جو کہنا ہے کس سے کہو جا کے؟ بولو بھائی، اللہ سے کہو. تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی، ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ کہنے لگے آپ کے بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے، اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے. کیا تو ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو پھر میں کہتا یار 18 بچوں کو کون پالے گا بھائی، کیا خیال ہے؟ اور چار گھر والے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بہت معذرت کے ساتھ، یہ کچھ شاید کسی کی بدعا نہ لگ گئی ہو خاتون کی. خیر، تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں نا فری پھوکٹ گئے ہیں، اس میں کسی بیان کا ایک روپیہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا، سنیں گے، نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو، ہمارا اپنا پیغام تھوڑی ہے. تو نہ ہماری روزی دال روٹی اس سے وابستہ ہے میرے بھائی. میں جب مسجد میں امامت کے لیے گیا نا، جہاں آج کل میں امامت کرتا ہوں الفلاحیہ مسجد انڈا موڑ، جس کی وجہ سے انڈا موڑ
نارتھ پول تک مشہور ہو گیا. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ کو کسی وقت میں اچھا نہ لگوں نا, کیونکہ امام اور کمیٹی کے ایسے جھگڑے چلتے ہیں جیسے ساس اور بہو کے, تو میں نے کہا کبھی آپ کو میرے بارے میں خیال آئے نا کہ یہ مولوی صاحب کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے, تو مجھے ویسے ہی بول دینا کہ آپ تشریف لے جائیں, میں فوراً سے پہلے تشریف لے جاؤں گا, کوئی دائیں بائیں چلاکیاں کرنے کی کوشش مت کرنا. تو میں قبضے والا آدمی نہیں ہوں, نہ میں آپ کی مسجد پہ قبضہ کروں گا. پھر میں نے کہا یہ صرف دعوے برائے دعوے نہیں ہیں, آپ سے پہلے میں جس مسجد میں امام تھا ان سے آپ پوچھ لیں. ان کو مجھ پہ یہ اعتراض تھا کہ میں جمعے کا بیان 10 سے 15 منٹ لیٹ ختم کرتا ہوں, تو ہر بار مجھ سے یہ مسٹیک ہو رہی تھی, تو میں پیچھے لے جاتا تھا پھر آگے آ جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, تو میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے میں وہاں سے بوریا مسل گول کر کے نکل گیا. تو اچھا کیا, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, غلطی تھی, میری غلطی تھی, وقت پہ بیان ختم نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ میں نے مانی. میں نے کہا بھائی اس کی کوئی میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, بس ہو جاتا ہے ہر دفعہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں, ہم بہت آرام سے تشریف لے گئے. پبلک آئی, انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں. میں نے کہا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہے, ٹھیک. میں نے کہا وہ آپ نے جو کرنا ہوگا کر لیں, ہمیں کیا, ہمیں تو یہ لوگ ریکویسٹ کر کے لے کر آئے تھے, جو مسجد کی مسجد تھی نا, ریکویسٹ کر کے لائے تھے, نکل لیے پتلی گلی سے. تو میں نے جہاں میں آج کل امامت کر رہا ہوں ان سے بھی میں نے کہا, جب میں گیا میں نے کہا بھائی آرام سے بتا دینا جب بھیجنا ہوگا, ہمیں قبضہ کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. تو اس لیے تسلی دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, یہ سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار رہتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے, کسی مسئلے کو ایکسپلین کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور زندگی کا یہ اصول بنا لیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا بھائی ہم نے زندگی کا اصول بنا لیا. دیکھو بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کسی کو شیخ بنا کے چلے, کسی کو بڑا مینٹور بنا کے چلے. سارا مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ہر چیز میں عقل کل سمجھنا شروع کر دے. تو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہماری اپنے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ غلطی ہو جائے رجوع کا فوراً اعلان. تو لیکن غلطی ہے کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ وہ غلطی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو غلطی ہے نہیں, وہ غلطی کو ہم کیوں مانیں بھائی جو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. خیر یہ میں ابھی ٹاپک چھیڑوں گا نہیں, آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنے غم اور دکھڑے لے کے بیٹھ گئے. تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پابندی شابندی, تو بھائی لگا دو, ہمیں کیا کرنا ہے یار, ہمارے تو اور سکون میں زندگی گزرے گی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مدرسہ بنایا تو اب چندہ مانگ ہی نہیں رہے تھے لوگوں سے. کسی نے کہا یہ تو مدرسہ ہی نہیں چلے گا, آپ کی بدنامی ہوگی. انہوں نے کہا کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی, میری تھوڑی بدنامی ہوگی, لیکن ہم نے تو جب اپنا کام تھا کر لیا, کوئی نہیں چلا رہا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا, جو ہمارا کام نہیں تھا وہ ہم کیسے کر لیتے. تو اس لیے ایک زندگی کا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے. تو جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے, اس کو فوکس کر کے انسان زندگی گزارتا ہے. کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو آتی ہیں, وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان لوہے کا بنا ہوا ہے, کسی چیز کی ذرا سی بھی ٹینشن ہی نہ ہو اس کو. لیکن جب آپ کا ایک ہدف ہوگا, ایک ویژن ہوگا, یہ ساری چیزیں آرام سے گزر جاتی ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, میں اب ان آیات کی طرف آتا ہوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دیکھیے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا, ڈارون کیا کہتا ہے وہ تو 20 دفعہ بتا چکا ہوں میں. ہم تو جو وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا, منہ سے بولیے نا, مٹی سے پیدا کیا. یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کے یہ سارے منظر دیکھ نہیں رہا تھا. ہمیں تاریخ دان ہسٹری لکھنے والے ماضی کی چیزوں کا بتاتے رہتے ہیں, فلاں سن میں یہ ہوا تھا, پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی, ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں, بولیں بھائی کیا ہو گیا, دوسری میں ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے, نہ ہمارے ابا نے اپنی آنکھوں سے پہلی جنگ عظیم دیکھی، نہ ہمارے ابا نے دوسری جنگ عظیم دیکھی، ہم نے تاریخ دانوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ہمیں ایسے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی لکھنے والے پڑھنے والے لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتابیں لکھنے والے خبریں چھاپنے والے لوگ موجود تھے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا احوال جیتے اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود تھا؟ تو یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں یہودیوں مسلمانوں کی آپس میں کتنی جنگیں چلی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن تینوں کا اتفاق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا سے۔ جب تین مختلف نظریات کے لوگ کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج ایک ایسی چیز ہے جس پر تینوں متفق ہیں، لہذا یہ اس چیز میں اختلاف نہیں کر رہے۔ ورنہ دشمن کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط قرار دینے کی کوشش کرے۔ تو تینوں کی جو سورس آف نالج ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ تینوں کا دعویٰ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا کہ آدم اور حوا یہ دنیا کے پہلے انسان تھے، ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات نے بتایا، اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں انجیل نے اور عیسیٰ ابن مریم نے بتایا، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں صدیوں کا فرق ہے، لیکن دونوں کے بیان ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام، اور ان کی پتلی سے اللہ نے پیدا کیا اما حوا کو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو عرب میں، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں، ان کا آپس میں عیسائی اور یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہودی عیسائی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تم میں بھی مبعوث کیے گئے ہیں، تو ان کو تعلیمات کہاں سے دیتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے، اور بالکل وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں قرآن اپنے الفاظ میں جو تورات بیان کر رہی ہے اور جو انجیل بیان کر رہی ہے۔ تو دنیا کی اتنی بڑی قومیں، اتنی زیادہ قومیں، اتنے اربوں کروڑوں خربوں افراد جب کسی ایک خبر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میں ایک اور آسان مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ میں یہ اتنے ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ آج لوگوں نے جو علم جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لینے کے بجائے کہیں اور سے لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے آسانی سے بتا دیتے آدم علیہ السلام، لوگ کہتے تھے اچھا بھائی آدم علیہ السلام، بھائی کیسے مان لیا ہماری ابتدا آدم سے ہوئی؟ بھائی تورات انجیل ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، سب کہتے ہیں کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اب سائنسدان کیونکہ اس کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا، لہذا اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم بندر سے نہیں بنے، ہم آدم سے بنے ہیں، یہ بتانے کے لیے اب ہمیں دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو آپ کہیں بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، 6 آدمی مرے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، 6 آدمی مرے ہیں۔ دوسرا اس کا دشمن وہ آیا کہتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے۔ کیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ او بھائی حادثے میں 6 نہیں 12 آدمیوں کا انتقال ہوا ہے۔ تیسرا ان دونوں کو غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے پھینکو ہیں، ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، حادثہ ہوا ہے ایک بندہ بھی نہیں مرا، صرف زخمی ہوئے ہیں۔ چوتھا آتا ہے کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے کا سب لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کوئی کہہ رہے ایک بندہ بھی نہیں مرا، سب زخمی ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے 6 بندے مرے ہیں، کوئی کہہ رہے 12 بندے مرے۔ بھائی حادثے میں میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری بس لڑ گئی اور 50 آدمی مرے ہیں، سب کے بیانات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ۔ لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حادثہ بہرحال بولو ہوا ہے۔ اتنے ساری متضاد خبروں میں جو کامن جو چیز ہے، قدر مشترک جو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن،
سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں, لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ حادثہ ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے, عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ ابن مریم سے. عیسائیوں اور یہودیوں کی ماضی میں ایسی خطرناک بھیانک جنگیں چلی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمیشہ نفی کی ہے. یہودیت نے کوشش کی ہمارا مذہب دنیا میں غالب آئے, اور معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے حلالی نہیں انہوں نے ماننے, حلالی ماننے سے انکار کر دیا. اتنی بڑی دشمنی, اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کہ سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں, پھر ان دونوں کی مسلمانوں سے دشمنی. لیکن اس کے باوجود تینوں اس پر متفق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آدم سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خبر مل بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ کہوں گے مفتی صاحب اس بحث میں کیوں پڑ گئے, آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہم نے کینیڈا, کیا یہ موضوع ٹاپک لے کے آپ بیٹھ گئے آدم علیہ السلام سے ہم بنے؟ ایک چھوٹا سا چٹکلا پہلے سنا دوں تاکہ یہ بتانے کے لیے نا کہ ہم تاریخ دانوں سے نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, کون بتاتا. تو یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ, اللہ کے علاوہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی سورس آف نالج ہو نہیں سکتی, لہذا اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. اس سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں تھی نا. ایک اونٹ تھا, اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا, یہ تینوں کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ جی پھر آگے کہیں صحرا کی طرف نکلے تو تینوں کو بھوک لگی, تو ایک گٹھری گھاس کی نظر آئی. اب ایک گٹھری گھاس کی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں؟ تین. تینوں میں ہو گیا پھڈا. دمبے نے کہا میں کھاؤں گا, بیل نے کہا میں کھاؤں گا, اونٹ نے کہا بولو میں کھاؤں گا. تینوں میں جب پھڈا ہوا ہے تو انہوں نے اونٹ سے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, آپ بتائیے کہ کیسے یعنی ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اونٹ نے شروع میں فنٹر بننے کی کوشش کی نا. اونٹ نے کہا دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے آیا ہے نا, یعنی جو بہت ہی پرانا ہونا ثابت, اونٹ کا خیال تھا میں شاید بہت پرانا ہوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوں میں, اس کو بھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, تو جو ہم میں یہ ثابت کر دے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں تو یہ گٹھری اس کو ملے گی. اس نے سالس بن کے فیصلہ کر دیا. دمبے سے کہا گیا بتا بھائی تو کب, تیرے باپ دادا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ابتدا کا تو نہیں پتا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ تو ہوا نہیں تھا, تو اس کے بجائے کون آیا تھا؟ دمبا. ہم نے کہا حالانکہ یہ ایسی یقین نہیں ہے دمبا تھا کیا تھا, لیکن سب نے کہا دمبا. تو اس نے کہا دیکھو میں کب سے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے. بیل سے پوچھا گیا تو بتا بھی تو کب سے آیا ہے؟ بیل نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روٹی نہیں کھاتے ہوں گے کیا وہ؟ سب نے کہا کھاتے تھے. کیا اگے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے, گندم اگائے بغیر؟ سب نے کہا بھائی یقیناً گندم پہلے اگاتے ہوں گے پھر ہی کھاتے ہوں گے. گندم اگانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے اس دور میں ہے بھائی. میں نے کہا نہیں بھائی تو کیسے ہل چلاتے ہیں؟ بیل سے. کہا میں کب سے ہوں؟ اس دور سے ہوں. اب اونٹ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں. اونٹ کیا کرتا بےچارہ؟ اونٹ نے کیا کیا؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں, اس سے پہلے کی ہسٹری کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ اونٹ نے کہا بھائی یہ تو ہسٹری کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا, اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہونا ثابت کر دیا. میرے پاس اپنے آپ کو اس سے بھی پرانا ثابت کرنے کا آپشن اس نے ختم کر دیا. اب اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے وہ گٹھری اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ لی یا کمر پہ رکھ لی, بولا بھائی یہ آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کریں. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو گٹھری اٹھا لی. میں تو مذاق کر رہا تھا تم لوگ کے ساتھ, میں کیا کر رہا تھا؟ تو بدماشی سے پریس سے کام ہو جاتے ہیں. خیر تو یہ بیل نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام, جو اونٹ نے پھر بدماشی پہ آیا. کیوں آیا بدماشی پہ؟ اونٹ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہسٹری منضبط ہو ہی نہیں سکتی, انسان تھا ہی نہیں. تو حقیقت یہ کہ آدم علیہ السلام تک بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس وقت
ہسٹری کو لکھنے والے موجود نہیں تھے. تو میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہماری ابتدا آدم سے ہوئی, پھر اما ہوا سے ہوئی. آپ کہو مفتی صاحب اس جنرل نالج کا کیا فائدہ, ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, ہمیں اس سے اونچی قسم کی معلومات ہیں, آپ یہ دیسی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو آدم سے اور ہوا سے, ہو گئے نا, کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت پوچھو, یہ کس سے پوچھو؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ میاں بھی ایک جگہ نہیں بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں, ہم نے تم کو آدم سے اور آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا. تو میں نے بھی یہ سوال اللہ میاں سے پوچھا, اے اللہ تو کیوں ہمیں بار بار ہسٹری کے بارے میں بتا رہے کہ ہمارے ابا کا نام آدم اور اما کا نام ہوا؟ تو اللہ اس میں حکمتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم بنے نہیں ہو, تم بنائے گئے ہو, تم بنے نہیں ہو, تم بنائے گئے ہو. تمہاری پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام مخلوق کی, جانوروں کی پیدائش ہو جاتی ہے. تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا, مٹی سے بنا کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو, پھر آدم سے غلطی ہوئی, پھر آدم سے توبہ کروائی گئی, پھر آدم کو جنت سے نکالا گیا, پھر آدم کو زمین پہ لایا گیا, اور تمہارا دشمن تھا شیطان, اس نے سجدہ کرنے سے, یہ پورا واقعہ ہے نا زمن میں, سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, میرا اس کے اوپر غصہ جاری ہوا, اس نے غصے میں آگے سے اور تڑیاں دکھانا, تڑیاں مارنا شروع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی, ان سے خطا کروائی, ان کو جنت سے نکلوایا. یہ پورا واقعہ اللہ ہمیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیان فرما رہے, اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کر رہے ہو, اپنی ہسٹری جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی, تمہارا مقصد حیات کیا تھا, تمہیں کیوں لایا گیا, تمہارا دشمن کون تھا, یہ ساری چیزیں تمہاری کھوپڑی سے نکل گئی ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں جو ہدف دیا گیا تھا تم اس ہدف سے ہٹ گئے ہو. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ جو ٹاسک دی گئی تھی نا تمہیں, تمہیں جو دنیا میں لانے کا مقصد تھا, اس ٹاسک سے تم کیا ہو گئے ہو؟ دائیں بائیں ہو گئے ہو. جو تمہارا ہدف تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود کائنات بنایا گیا, تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو, یہ بتانے کے لیے کہ آدم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے. کیوں؟ اس کے ذمے کام سب سے اونچا لگائے. آپ کینیڈا میں جب آئے آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پیسہ کمانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے, پینے کے لیے, پلانے کے لیے, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, گرل فرینڈ سے دوستیاں لگانے کے لیے, اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے, تو میرے بھائی اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا, اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا, تو فرشتوں کو کیا حکم, کیوں حکم دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیا شرابیوں کے بارے میں اللہ حکم دے سکتا ہے شرابیوں کو سجدہ کرو, زنا کرنے والوں کو سجدہ کرو, اور ایک ایسی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کرے گی, بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گی, گھومے گی, پھرے گی, پینا پلانا, گرل فرینڈ, دوستیاں, ابا اولڈ ہاؤس, صحیح ہے, ابا جب بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن لیس زندگی, اما بھی اولڈ ہاؤس, اور یہ والی لائف وہ گزارے گی, جب اس کا دل چاہے گا سٹا لگائے گی, جب اس کا دل چاہے گا ناشتے بھی, وہ چرسی بیٹھا ہوا تھا پائپ کے اندر, برساتی نالے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں, تو الگ اسٹائل ہے چرس کا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون چرسی ہے کون نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ والا نہیں ہے, ہم لوگ کے یہاں چرسیوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں اور غیر چرسی کے بیٹھنے کی جگہ الگ. چرسی بیٹھتے برساتی نالوں کے اندر جا کے, آپ کبھی آؤ, کبھی کراچی میں آپ گزرے ہو نا, چادر ڈال کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے فٹ پاتھ کے بیچ میں, ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو آپس میں ہے ہی نہیں, جگری آ رہا ہے سب ایک دوسرے کے, پتہ نہیں کیا پلان کشمیر آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں یا فلسطین آزاد کرنے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اندر گھسو گے تو کیا چل رہی ہوگی؟ تو تب میں نے پی نہیں الحمدللہ, لیکن دیکھے اتنے ہیں نا, پی نہیں ہے لیکن دیکھے اتنے ہیں, مجھے اسٹائل یاد ہو گیا ہے. جب میں یوں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بالکل وہی اسٹائل مارا ہے جو چرچیوں کا ہے. تو آپ لوگ کیا نہیں پتا چلتا کہ وہ تو ایسے اسٹائل میں, وہ کو پتہ نہیں کیا نکالے گا کیا, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا, تو پبلک بتاتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں. خیر, تو چرسی برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا, پائپ ہوتا ہے نا نالے میں, اور منہ میں بھی پائپ, کہہ رہے دیکھو میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں بھی کیا ہے, پائپ. انجوائے کر رہا ہے لائف کو کہ میں پائپ کے منہ میں ہوں, اب آدمی حیران ہے یار، یا تو تو پائپ کے منہ میں ہو سکتا ہے، تیرے منہ میں پائپ ہو سکتا ہے، دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اندر آپ بھی ہو، وہ بھی آپ کے اندر، پائپ بھی گھسا ہوا آپ کے اندر، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن چرسیوں نے ہمارے ہاں یہ کر کے دکھا دیا. تو اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان معمولی مخلوق نہیں ہے. بھائی چرس پینی تھی، ہیروئن پینی تھی، شرابیں پینی تھی، سڑکوں پہ دائیں بائیں جھومنا تھا، بدکاریاں زنا کرنا تھا، اور صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنی تھی. تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو کہ اللہ حکم دے کہ اس آدم کو سجدہ کرو؟ شیطان نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو نے، چلو شیطان کو تو آگ سے، تو نے ہمیں نور سے بنایا، روشنی سے بنایا، نور سے، اور اس کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ یہ ایسی ایسی قربانیاں دے گا میرے لیے. دیکھو تین طرح کی مخلوق ہیں. ایک مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی ہے جس میں بے پناہ عقل دی، ذہانت دی، مگر اللہ نے اس میں خواہشات نہیں رکھی، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. فرشتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، فرشتوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے، تو فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ یسفک الدماء، ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی. زمین میں کیا کرے گی؟ سوال پیدا ہو تو فرشتوں کے پاس تو رپورٹ آئی تھی کیا ہے بھائی؟ انہوں نے جنگیں دیکھی تھیں یا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اے فرشتوں میں ایک آدم مخلوق پیدا کروں جو لڑے گی، تم اس کو سجدہ کرو؟ اللہ نے تو کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں کیا. فرشتے عالم الغیب بھی نہیں ہوتے. فرشتوں کو اندازہ کیسے ہو گیا کہ یہ لڑے گا نہیں؟ یسی کو دماغ کا مطلب صرف ہاتھ پاؤں کے پھڈے نہیں ہوں گے، تلواریں چلیں گی، بم گولیوں سے دوسرے کے چیتڑے اڑائیں گے، یہ کریں گے یہ دنیا میں جا کے. فرشتوں کو رپورٹ کس نے دی بھائی؟ یہ فرشتوں کو اندازہ تھا کیونکہ زمین سے چلنے پھرنے والے جانور کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے افریقہ کے جنگل بھی دیکھے تھے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ تمیز اور شرافت سے نہیں بیٹھتا. جب پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کیسے پڑا ہوا ہوتا ہے آرام. کبھی آپ کراچی آؤ، منگو پیر، وہاں کے مگرمچھ دیکھو آپ. کسی جالی پیر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کوئی فلاں کام ہو گیا نا تو اس مگرمچھ کو اتنا گوشت کھلانا ہے. تو کراچی میں جتنے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں، مگرمچھوں کو انہوں نے گوشت کھلانا ہوتا ہے. تو اب مگرمچھ کھاتا نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کمیشن لکھتے ہیں، وہاں کے جو مجاور ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو، مگرمچھ کے پیٹ میں نوالا اتارنا ہمارا کام. پھر مگرمچھ مسٹنڈوں کی طرح نا پیٹ بھرا ہوا یہاں تک اس کا. ہمارے استاد گئے نا، دیکھ کر آئے، کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو یہ منگو پیر کے مگرمچھ کو جا کے دیکھ لو. نارمل جو مگرمچھ نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا رسک ان کے لیے کتنا مشکل ہے. وہ انتظار کرے گا کوئی ہرن کوئی آئے پانی پینے کے سلسلے میں حاضر ہو. وہ سلسلے والا بہت، وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، ادیب تھا وہ، ادب والا، تو بیگم کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات چیت کیسے آغاز کروں. بھائی تو آغاز کر دے بات چیت کا. تو کہتے ہیں میری کل آپ سے شادی، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس، تو اس لیے مجھے سلسلے کا لفظ نا میرے دماغ پہ چڑھ گیا. تو اب جو وہاں مجاور کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، ہم اس کو کھلائیں گے، وہ مسٹنڈے پیٹ بھرے ہوئے پڑے ہوئے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مجاور کو پیسے دیتے ہیں کمیشن، وہ گوشت لیتا ہے اور راڈ کے ذریعے نہ ٹھوستا ہے اس کے منہ میں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہاں کے مگرمچھوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ یار ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، کوئی ہرن بھولا بسرا آ گیا تو رسک مل گیا، ورنہ جاب لیس ہی چل رہے ہیں. میں نے تو ابھی میں گیا تھا افریقہ، تو میں نے وہاں مگرمچھ دیکھا. میں نے کہا دو دن سے میں یہاں پڑا ہوں، اب تک کوئی مگرمچھ نظر نہیں آیا، سارے جاب لیس. تو اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے نا، تو یہ اس کی مثال وہاں ملتی ہے. تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ جانوروں میں اللہ نے خواہشات رکھی ہے، بھوک رکھی ہے، پیٹ ان کو دیا ہے اللہ نے، خواہشات رکھی ہیں. تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کچھ فساد مچاتے ہیں زمین پہ، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے، کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، سینگ سے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، شیر کیسے چیر پھاڑ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ہائنا آ جاتا ہے، وہ اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے، کام کسی اور نے کیا اور پیڑے کھانے کے لیے یہ آ گیا. تو یہ ایک جنگل میں انہوں نے فرشتوں نے دیکھا ہے کہ جنگل میں ایک فساد چل رہا ہے، لیکن فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ان جانوروں کو اللہ نے خواہش دی ہے، عقل نہیں دی، لہذا ان کا فساد ایک حد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیر نے سوچا کہ یار اتنے عرصے سے میرے باپ دادے ہرن کا شکار کرتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ لے کر آؤ، کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا سا امپروومنٹ لے کر آؤ یار، وہ پہاڑوں پتھروں کا دور گزر گیا، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب آپ کیا کرو، کوئی بندوق بنا کے ہرن مارو یا فریزر بناؤ، تو ڈیپ فریزر کی طرف جاؤ تاکہ یہ، اب جب شکار کیا آپ نے تو جو کھانا تھا کھا لیا، باقی اٹھا کے کس میں رکھ لیا؟ فریج میں رکھ دیا. کیا خیال ہے؟ بار بار شکار کرنا ہم کرتے ہیں اور گھٹیا نیچ خاندان کے گھٹیا لوگ آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. کوئی شیر کی شادی تھی، اس نے شادی کارڈ مانتے لومڑی کو کہا کہ شادی کارڈ لوگوں میں تقسیم کرو، اور صرف جو اونچے لیول کے خاندانی لوگ ہیں نا، جیسے بھیڑیا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، یہ لوگ آئے میری دعوت میں. کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہ آئے، ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. لومڑی نے جناب وہ کارڈ بانٹ دیا، ہاتھی، چیتا اور یہ سب. جب شیر دولہا بنا ہوا دلہن کے ساتھ جا رہا ہے نا، اپنی شیرنی کے ساتھ، دیکھا بارات میں چوہا ناچ رہا ہے، ایسے بڑے ڈانس کر رہا ہے. شیر کو بڑا غصہ آیا نا اس چیز پہ، نے لومڑی کو بلایا، ادھر آؤ، یہ میں نے کہا تھا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، یہ گھٹیا نسل کا نیچ یہ کر کے آ رہا ہے یہاں پہ. لومڑی بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ حضور میں نے تو اس کو کارڈ نہیں دیا، یہ خود بخود آیا ہے. شیر نے کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار کر کے جب لایا گیا نا، تو شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا نیچ انسان؟ تو چوہے نے کہا کہ اوئے خاموش ہو جا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا، یہ نا زیادہ باتیں نہ کر، ابھی تیرا بھی یہی اثر ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں. تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس جانوروں میں صرف خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. پھر اتنا فساد مچایا ہوا ہے انہوں نے جنگلوں میں، اتنا ظلم مچایا ہوا ہے، تو جب یہ انسان جب جائے گا نا، انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روز نت نئے طریقے ایجاد کرے گا. یہ ہاتھوں سے نہیں لڑے گا، بکرے لڑتے ہیں سینگوں سے، اس سے زیادہ ان میں سینس نہیں ہے. یہ چھری چاقو ایجاد کرے گا، یہ تیر ایجاد کرے گا، اس کے بعد بندوقیں ایجاد کرے گا، کلاشن کوف ایجاد کرے گا، اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، کہہ رہے نا 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 ابھی مزہ نہیں آیا. پھر یہ بم بنائے گا، کہے گا یار بم سے برساؤ 200-250-300 بندہ مرتا ہے، ایک ہی دفعہ میں ایٹم بم بناؤ اور ایسی کی تیسی کر دو. تو یہ چیزیں، یہ مینٹل لیول کس کا تھا؟ فرشتوں کا. کہ عقل کے ساتھ جب یہ لڑے گا نا، تو یہ ہاتھ پاؤں نہیں توڑے گا، یہ پورے پورے لوگوں کے چیتڑے اڑائے گا، ملکوں کے ملک تباہ کر دے گا یہ. اس لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے، یسفک الدماء، جو زمین میں خون بہائے گی. اس سے پتا چلتا ہے اللہ نے فرشتوں کو تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ عقل دی تھی. ایک مخلوق تو پہلے سے فرشتے تھے اس دنیا میں، دوسری مخلوق تھی جانور، ان کو اللہ نے خواہشات تو دی مگر سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں دی. سوچنے کے لیے دماغ ایک حد تک سوچتے ہیں بس، اس سے آگے نہیں بڑھتے. انسان اور جنات ایک ایسی مخلوق ہیں، جنات کو بھی اللہ نے عقل بھی دی، خواہشات دی، لیکن جو علم حاصل کرنے کا جو ملکہ اللہ نے انسانوں کو دیا، وہ اللہ نے جنات کو نہیں دیا. تبھی انسان کی جو اصل فضیلت ہے نا، علم کی بیس پر ہے. تو فرشتوں نے جب انکار کیا نا، فرشتوں نے کہا نا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تو نے کس سے بنایا اس کو؟ مٹی سے بنایا. اور شیطان نے اعتراض کیا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تو شیطان کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عالم مالا تعلم، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا. وجہ یہ ہے کہ بھائی فرشتے جب میری عبادت کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، ان کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، کیونکہ ان کو میری اطاعت سے روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جانوروں کو اطاعت کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا، اسلام کا جو پراپر مکلف بنایا ہی نہیں جا سکتا جانوروں کو، وجہ اس کی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، وہ اپنے رب کو خود سے غور و فکر کر کے پہچانے۔ تبھی دیکھو بلی کے بچے، بلی کیسے محبت سے پالتی ہے، جیسے ہی بلی کے بچے 18 سال کے ہوتے ہیں ماں باپ کو ٹاٹا کر کے، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کبھی بلیوں میں ماں کے حقوق پر بیان نہیں کیا، کبھی کتوں میں ہم نے ماں کے حقوق پر بیان بولو نہیں کیا، بھائی سینس ہی نہیں ہے ان میں، کون محسن کون دشمن، جو اللہ نے ان میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں، وہ ہٹتے ہی نہیں اپنے ٹریک سے۔ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، فرشتے کو جب کہا جائے نا اللہ کی عبادت کرو، فرشتے کہتے ہیں 100 دفعہ کریں گے عبادت اللہ کی، ان کو ان میں عقل ہے، اطاعت سے روکنے کا کوئی جذبہ ان میں موجود نہیں ہے، کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں، ان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو پیچھے سے میسج آ جائے 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا، فرشتے کو بھی ایسا میسج آ سکتا ہے؟ ہم تو جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس طرح کے میسج آتے ہیں، آدمی اسی میں آدھا ہو جاتا ہے نماز میں انڈے۔ ایک آدمی امام صاحب نے نماز پڑھائی نا تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ 4 رکعتوں والی نماز تھی، امام صاحب نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے کسی نے لقمہ نہیں دیا، ایک آدمی نے رکا بھی امام صاحب 3 رکعتیں پڑھائی ہیں آپ نے، امام نے کہا یہ ساری مسجد بیوقوف ہے اس کو نہیں پتا چلا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہہ رہے اصل میں میرے 4 دکانیں 3 کا حساب ہوا تھا، چوتھی کا رہ گیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ تو دکانوں کا حساب انسانوں نے کرنا ہے، بال بچے انسانوں نے پالنے ہیں، روٹی کی فکر انسانوں نے کرنی ہے، فرشتوں کی زندگی ٹینشن لیس، ان کو کسی قسم کی نہ جاب نہ کینیڈا کا ویزا چاہیے نہ پاسپورٹ چاہیے، نہ ان کو انڈا موڑ کے ہوٹل پہ چائے پینی ہے، کچھ بھی چائے میں پتی کم ہو گئی، تیز ہو گئی، میٹھا زیادہ ہو گیا، یہاں تو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ بھائی یہ پتی تھوڑی اور ڈال دو، اب کیا بالکل زہر بنا کے لے آئے، تھوڑی کم کر دو، بہت سارے مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ، فرشتے ان مسائلوں سے بالکل آزاد، لہذا جب ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو تو کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لے دوبارہ نمبر نہیں آتا، تو اتنی عبادت۔ دوسری طرف جانور ہیں، ان کو احکام کا مکلف بنایا نہیں جا سکتا، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اب یہ کرو اب وہ کرو، نہ نہ، انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کا درجہ اس لیے بلند کیا، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا میں پیغمبروں کو بھیجوں گا اور آیات نازل کروں گا اور پیغمبر ان کو سمجھائیں گے تمہارا کوئی رب ہے، تو رب سے بھلانے والی چیزیں کینیڈا میں بہت نظر آئیں گی، بہت نظر آئیں گی، اس کے باوجود یہ رب کو یاد کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل چاہے گا ان کا شراب کی طرف جانے کا، دل چاہے گا ان کا، لیکن شراب سے روکنے کے لیے عقل استعمال کریں گے اور کہیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں شراب بھی میں نے پیدا کی ہے لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا، ان کا دل چاہے گا زنا کی طرف جانے کا، اللہ کہتا ہے نکاح کرو، عورت کی طرف جانا ہے عزت کے ساتھ، اس کو بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، ساری زندگی اس کی کفالت کرو، اس سے اولاد پیدا کرو، ان اولاد کی کفالت کرو، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ جو عیاش پرست آدمی ہے کہے گا بھائی بیوی اور ٹینشن ایک چیز کے دو نام ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ کہے گا، میں نہیں کہہ رہا بھائی میرے اوپر نہیں بولو، وہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا بھائی گرل فرینڈ بہترین۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑے لبرل سے آدمی کا انٹرویو بھی پوڈ کاسٹ ہوئی اس کے ساتھ، میں نے نہیں کی، کسی چینل نے کی، اس میں وہ کہہ رہا ہے یار کیا ضرورت ہے بیوی گرل فرینڈ کا رشتہ زیادہ، اب کھلے عام اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کہہ رہے یہ رشتہ زیادہ اچھا ہے، بیوی کے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، مسائل ہو یا نہ ہو تمہارے لیے زنا الیگل اور نکاح صرف الیگل نہیں بلکہ اس کی ترغیب ہے، اس کی ترغیب ہے، کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ عورت میری بندی پہلے ہے، تمہاری اولاد اور مخلوق یہ میری بندی پہلے، تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن بعد میں ہے، میں عورت کو عزت دینا چاہتا ہوں، ویمن رائٹس کے نام پہ تحریکیں دنیا میں بہت چلتی ہیں، حقیقی رائٹس کس نے دیے بھائی؟ اللہ نے، جس کی بندیاں ہیں،
اللہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کو اجازت دے دی جائے عورت کی طرف جائے اور منہ کالا کر کے آ جائے اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے, اس سے مرد کی خواہش پوری ہوگی, عورت کو اس کا جو حقیقی عزت اور معاوضہ ملنا چاہیے وہ معاوضہ نہیں ملے گا, اس سے اولاد ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگ باپ بننے سے انکار کر دیں گے. اللہ نے کہا اس کو عزت کے ساتھ گھر لے کر آؤ, پھر عزت کے ساتھ جب گھر لے کر آؤ گے بیوی بنا کے رکھو گے, کتنی عزت ملتی ہے عورت کو بیوی کے روپ میں. میرے بھائی بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے, فالج ہو جائے, لکوا ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, ساری رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. کیا چھوڑتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے؟ نہیں چھوڑتے نا, ہم نے دیکھا ہے بھائی, کیونکہ بیوی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے خاندان ہے, خاندان انوالو ہوا ہے. گرل فرینڈ سے کوئی رشتہ وجود میں ہی نہیں آتا, گرل فرینڈ کے بھائیوں کو بردر ان لا نہیں کہا جاتا, وہ آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیوی کا باپ آپ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے, اس کے بھائی آپ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. حوصلے کو داد دو, ہول سیل کے حساب سے بردر ان لا ہے میرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک ایک بھی ایک ایک آنکھ بھی دکھا دے نا, خالی پوری دونوں نہ بھی دکھائے تو میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. اگر دونوں کی دو دو سب کی دو دو آنکھیں ملا کے ٹوٹل آنکھیں اگر کاؤنٹ کرو نا, کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ٹینشن میرے بھائی نکاح والا میں ٹینشن نہیں ہے. میرے برادر اللہ سارے بہت اچھے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ نکاح والا تو ہر طرح کی پریشانیاں اٹھا لیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر اللہ نے نکاح کا حکم نہ دیا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی نکاح نہ کرتے. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ یہ زنا ہے اور یہ نکاح ہے, یہ اللہ کی حدود ہیں, اس کی طرف اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں, بڑی سخت سزائیں. دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا, شرط یہ لگائی کہ 10 سال بکریاں چراؤ گے, موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا, ذالک بینی وبینک, یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے, فوراً ہاں کر دی, 10 سال بکریاں نکاح کے لیے مجھے قبول. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی, اگر میرے ساتھ بدکاری معاذ اللہ بدکاری نہیں کی تو آپ کو 23 سالوں تک جیل میں جانا پڑے گا, 10 سال سے بھی زیادہ. یوسف علیہ السلام نے 10 سال سے زیادہ کی جیل برداشت کر لی, زنا برداشت نہیں کیا. یہ فرق ہمیں اللہ نے بتایا ہے زنا میں اور نکاح میں. تو اس آزمائش میں انسان ہے, فرشتے اس آزمائش میں نہیں ہے, جانور بھی اس آزمائش میں نہیں ہے. جانوروں میں جو نکاح والے ہیں وہ نکاح ہی کریں گے, جو نہیں ہے وہ نکاح نہیں کریں گے. جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر بنا کے رہتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر نہیں بناتے. جو نہیں بناتے آپ 6 گھنٹے کی تقریر کر دو, کبھی بکرا بکری سے شادی نہیں کرے گا, کبھی گدا گدی سے شادی. بولو آپ کو اب گدوں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آیا؟ یار یہ کیا ہے یار, یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کا. بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ابا کون ہے. تو آپ گدھوں کو پوری پوری کتابیں شادیوں پہ لکھ کے دے دو, گدا گدا ہے, اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے. اس لیے اللہ نے اس کے لیے جہنم بھی نہیں رکھی ہے, بکرے کو سمجھاؤ نہیں آئے گا سمجھ میں. اسی طرح کبوتر کبوتری جوڑے بنا کے رہتے ہیں, ان کو آپ سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے, ہماری طرح گرل فرینڈ رکھتے تم یہ کیا ہے شادی کے چکر میں, اور دونوں انڈے جب کبوتر کبوتری مل کے انڈے دیتے ہیں, شکر کرو کبوتر نہیں ہو, تو 12 گھنٹے کبوتر انڈے پہ بیٹھتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شکر کرو کبوتر نہیں ہوں, 12 گھنٹے انڈے پہ کون بیٹھتا ہے؟ کبوتر. اور 12 گھنٹے کبوتری, دونوں باقاعدہ ڈیوٹی دیتے ہیں, دونوں مل کے اس طرح سے بچوں کو پالتے ہیں. پھر جب بچے نکل آتے ہیں تو پھر 12 گھنٹے کبوتر کما کے لاتا ہے اور 12 گھنٹے کبوتریا جو کبوتری ہے. تو انسانوں میں اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ انسانوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ بنا دیا, دونوں مل کے پالیں گے لیکن پالنے کا طریقہ دونوں کا ڈفرینٹ. کمائے گا کون؟ باپ. گھر میں بچوں کو سنبھالے گی کون؟ اما. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے میرے بھائی. اب نہ ہم کبوتر والا سسٹم لے رہے ہیں نہ انسانوں والا لے رہے ہیں, ڈائریکٹ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگا, ڈنکی کی طرف جا رہے ہیں ہم, وہ والا سسٹم. تو یہ کوئی سوٹ کرتی ہے چیز انسانوں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں کچھ مسائل رکھے ہیں, خوشیاں تو نکاح میں ہی رکھی ہیں اللہ نے, یہ ذہن میں رکھو, لیکن شروع میں کچھ مشکلات اللہ نے نکاح میں رکھی ہیں وقتی طور پر. زنا بہت آسان, تو یہ آزمائش فرشتوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نہیں, یہ آزمائش کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے آزمائش ہے.
ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ نے امتحان گاہ میں ڈالنے کے لیے جس مخلوق کو سلیکٹ کیا وہ کیا تھی؟ انسان. اس لیے فضیلت کس کو دی گئی ہے؟ انسان کو. اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کس کو کرنا ہے؟ انسان کو. تو آدم کو سجدے سے مراد آدم نہیں ہے, انسانیت کو سجدہ کروایا گیا ہے. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے؟ یہ اللہ جو ہمیں ہماری پیدائش کے واقعات سناتے ہیں نا, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. آزمائش ہے کیا؟ شیطان کو جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو, دیکھو اس واقعے میں بڑے سبق ملتے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ان کو کہا لا تقربا هذه الشجرة, پوری جنت آپ کے لیے لیگل ہے, یہ والے درخت کے قریب مت جانا. انسان کی نیچر ہے جس چیز سے روکا جائے نا اسی کے وسوسے دل میں آتے ہیں. اس شیطان نے آ کے بہکایا, آدم اور حوا نے مل کے اس درخت سے کھا لیا. اور شیطان نے برگلایا کیسے؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, اے آدم دیکھ اللہ نے ساری جنت تیرے لیے حلال کر دی, اسپیسیفک اس درخت پہ پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ہے نا, اس میں کیا ہے کوئی خاص, اور وہ پتہ ہی کیا ہے, یہ کھانے کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی, اتنی خوبصورت جنت میں ہمیشہ رہو گے. انبیاء سے گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اجتہادی غلطی ہوتی ہے. علماء نے لکھا کہ حضرت آدم کے دل میں جب شیطان نے وسوسے ڈالے, ان کو خیال آنے لگا کہ اللہ نے اسپیسیفک یہ والا درخت کہا ہے نا, یہ والا نہیں کھانا, تو وہ والا کھا لیتا ہوں میں اسی کی جنس کا. تو انبیاء سے اجتہادی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں, صحیح گناہ انبیاء سے نہیں ہوتا. اللہ اس اجتہادی غلطی کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیتے ہیں, کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب درخت سے کھایا تو غلطی کس سے ہوئی؟ بولو, آدم علیہ السلام سے. اور ادھر شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا. یہ پورا واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو غلطی, اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ غلطی آدمیت سے بھی ہوگی اور جو شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی. یہ پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے. تو غلطی لیس انسان, گناہ لیس انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا. فرق کیا ہے؟ آدم کو جب پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. فوراً آدم نے توبہ کی. اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, اللہ نے فوراً آدم کی توبہ قبول کی اور جو مقام خطا سے پہلے تھا وہی مقام ان کو دوبارہ لوٹا دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ایک غلطی شیطان سے بھی ہوئی. شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کا غصہ شیطان پر آیا کہ میرے دربار سے نکل جا. شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا بھائی یہ مجھ سے معمولی مسٹیک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اللہ اس پہ غضبناک ہو کے اپنے دربار سے نکال رہا ہے. شیطان کو چاہیے تھا اللہ سے کیا کر لیتا؟ سوری کر لیتا, معذرت طلب کر لیتا. لیکن شیطان اکڑ گیا, نے بولا ایک تو غلطی بھی آدم کی, یعنی مجھے غلط جگہ معاذ اللہ سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر نہیں کر رہا, تو اس آدم کی بیس پہ مجھے میرے دربار سے نکالا جا رہا ہے, اب اس آدم کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں پتا چلا بھائی آدمیت اسے کہتے ہیں. آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کر لو, اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اکڑو توبہ بولو مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں توبہ کے. میں خیر ابھی توبہ کے فضائل نہیں, ابھی تو میں اس واقعے میں جو موٹے موٹے اسباق ملتے ہیں جلدی جلدی وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا سبق ملتا ہے بھائی اگر کسی سے زنا ہو گیا, اللہ نہ کرے, راستہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے؟ توبہ کے لیے. آج بھی اللہ آپ کو ایسا ہی بنا دے گا جیسے کبھی زنا ہوا ہے ہی نہیں. کسی نے شراب پی لی, آدمی ہے بھائی ہم آدم کی اولاد میں, ان سے خطا ہوئی تھی, توبہ کی. اللہ کہہ رہے وہ آدم سے وہ والی خطا تو نہیں ہو سکتی جو ہم جیسے لوگوں سے ہوتی ہے, لیکن میسج تو مل گیا نا بھائی. خطا کسی نوعیت کی بھی ہو, شراب پی لی, زنا کر لیا, کچھ بھی غلط کر لیا ہے. ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا اور پھر 100 انسانوں کو قتل کیا, ایک عالم کے پاس گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ان عالم نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے میں یحول بینہ وبین التوبہ, بھائی تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہمیں یہ واقعہ بتا کے یہ سبق دیے جا رہے ہیں. آدم کی اولاد ہو تو غلطی سے بچو, اگر ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی. شیطان نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا شیطان حضرت موسیٰ کے پاس ہے. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, مستند ہو یا نہ ہو بھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبق ٹھیک ہے. بعض واقعات مستند نہیں ہوتے لیکن اس سے جو لیسن مل رہا ہوتا ہے وہ لیسن ٹھیک ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈلوا چکا ہوگا نا آدم علیہ السلام کے بعد, بھائی اس وقت سے ورگلا ہی رہا ہے نا, ورگلا ہی رہا ہے, ورگلا ہی رہا ہے. تو کیا اب میری توبہ قبول ہو جائے گی میں اگر ایکسکیوز کر لوں اللہ تعالیٰ سے؟ اتنے لوگوں کو, کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, ہزاروں کو اس وقت تک جہنم میں پھینکوا چکا ہوگا. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیلایا شیطان نے, کیا کچھ بدماشیاں نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں توبہ کے سلسلے میں حاضر ہوا. کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں؟ اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ شیطان یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا بالکل کیوں نہیں ہوگی بھائی, میرا قاعدہ سب کے لیے, کتنا بڑا گناہگار ہو اگر وہ دل سے توبہ کر لے تو توبہ قبول. موسیٰ علیہ السلام نے آگے جب شیطان کو بتایا کہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو شیطان نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے سے جب شیطان نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اصل میں تو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا, اب آدم تو ہے نہیں, ان کی قبر ہے, قبر کو جا کے سجدہ کر لو, میں یہی مان لوں گا کہ آدم کو سجدہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی مبارک ہو, آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, جا کے آدم کی قبر ہے ان کو سجدہ کر لو. شیطان نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ ہم سے بولو نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے کس میں؟ شیطان میں اور انسان میں. اور اس سے بھی پتا چلا کہ توبہ کی قبولیت میں یہ نہیں ہے استغفار یا استغفر اللہ کی تسبیح. توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہ کو چھوڑ دینا, پچھلے گناہ پہ اللہ سے معافی مانگنا, اس وقت چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا. دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ملتا ہے جب شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا, میں ان کو گمراہ کروں گا, تو شیطان نے جو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا, ورڈنگ جو شیطان کی وہ کیا تھی, اور شیطان کے اس سینٹینس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. دیکھو دشمن کے, جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے نا, ادھر توجہ, جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے, یہ اس سے ہوشیار رہو, تو آپ فوراً پوچھتے ہو بھائی اس وہ کیا کرے گا میرے خلاف؟ تو آپ بتاؤ گے وہ یہ کرنا چاہتا ہے تمہارے خلاف, وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا تمہاری عزت کو اچھالنا چاہتا ہے. کس طرح سے آپ دشمن سے ہوشیار کرتے ہیں نا کہ دشمن کے ارادوں پر مطلع کر دیں, تمہیں بندوق سے مارنا چاہتا ہے, تمہیں بم سے اڑانا چاہتا ہے, تمہیں زہر دینا چاہتا ہے, تاکہ اگر اس نے کہا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دینا چاہتا ہے تو آئندہ آپ کیا کرو گے؟ ہمیشہ کوئی مشروب پینے سے پہلے تحقیق کرو گے, بھائی اس میں کسی نے زہر تو نہیں ملایا. آپ گولی اور بم سے نہیں ڈرو گے, آپ ہمیشہ کھانے میں احتیاط کرو گے. ایسا ہی ہے نا, اگر کسی نے آپ کو آ کے رپورٹ دی آپ کا دشمن آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ بھائی گولی اور بندوق کے سے اتنا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, آپ جو بھی آپ سے گلے ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ کو ڈر لگے گا, کیونکہ بندوق والا گلے مل کے نہیں مارتا, دور سے مارتا ہے. آپ فوراً بولو گے بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں آئندہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہوں. اس طرح سے آپ ہوشیار ہو جاؤ گے نا دشمن سے. بھائی پولیس بلائیں یا کوئی انگلش میں بیان کرنا ہے, ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آتا. بھائی جب کوئی آپ کو دشمن سے ڈراتا ہے, آپ کہتے ہو وہ کیا دشمنی کرے گا, وہ آپ کو ہوشیار کر رہا ہے, وہ کہہ رہے یار وہ میں نے دیکھا وہ پلان کر رہے تھے آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا. آپ ہمیشہ اب فوکس کس کو کرو گے, بم کو یا چاقو کو؟ چاقو کو فوکس کرو گے. آپ کو آ کے بتایا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دے کے, کھانے میں زہر ملا کے مارنا چاہتا ہے, آپ ہمیشہ کھانے کو سونگھ کے استعمال کرو گے, تحقیق کرو گے, یا ٹفن میں اپنا کھانا خود لے کے گھومو گے, کس طرح سے ہوشیار ہو جاؤ گے؟ تو اللہ نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اے اللہ کیسے ہم پہ وار کرے گا, کرے گا کیا؟ تو شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ایسے وار کروں گا ان کے اوپر, تو اللہ نے شیطان کا وہ سینٹنس قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے، واردات کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، گمراہ کرے گا کیسے وہ بھی بتا دیا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے طریقے کیا استعمال کرے گا اور نقصان پہنچائے گا کیسے، دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی. اس کو میں دوبارہ اسی مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو آ کے کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ پہ چاقو سے وار کرے گا، ہوشیار کر رہے ہیں، آئندہ آپ کس سے ہوشیار ہو جاؤ گے؟ چھری چاقو سے. پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ چاقو لے کے پہنچے گا کیسے آپ تک، اس نے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر وہ فلاں کھڑکی سے آئے گا، اس کا یہ پلان ہے 2 بجے آئے گا اور ایسے یہاں سے گھسے گا، تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ اس ٹائم کو، اس کھڑکی کو، وہاں سے آنے کے سارے راستے بند کر دو گے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو شیطان جو تمہیں جہنم میں پھکوائے گا دو چیزوں سے، ایک اس کا ہدف کیا ہوگا، دوسرا اس ہدف تک پہنچنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا. وہ ہدف کیا ہے شیطان نے خود ہی اس کو جو ہے نا بیان کر دیا تھا اللہ کے سامنے، وہ ہدف ہے لا تجدو اکثرہم شاکرین، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے، یہ جب پیدا ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے، یہ تیری قدرت کا انکار کر کے یہ ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے، کہیں گے یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو ماں کی صورت میں ایک بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا، باپ کی صورت میں بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا، تو یہ بجائے اس کے تیرا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے بچپن میں میری کیسی کفالت کا انتظام کیا، میری ماں مجھے دی، میرا باپ مجھے دیا، لیکن اے اللہ یہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے، یہ کہیں گے یہ سب نیچرل ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، خدا کون، گاڈ کون، نا نا نا، تیری طرف نسبت نہیں کریں گے. اے اللہ تو ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک ایسا جانور بنائے گا جس جانور کے منہ میں سوکھا چارہ ڈالیں گے اور ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے گا، جب یہ دودھ پیئیں گے تو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، کہیں گے یہ نیچرل ہے، یہ آٹومیٹیکلی یہ ایوالو ہوتے ہوتے یہ ساری مشینیں خود بہت وجود میں آ گئی ہیں. جتنی نعمتیں ان کو ملیں گی ہر نعمت کی تعویل کرے گا اور تیری طرف ان نعمتوں کی نسبت نہیں کرے گا. لا تجدو اکثرہم شاکرین، اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فبی عزتی کا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، یہ تیرا شکر ان میں ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، زیادہ تر کیا کریں گے، ناشکرے ہوں گے. نہیں یاری، میرا خیال ہے کینیڈا والوں کی سمجھ میں بات، کینیڈا والوں کو سمجھانا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو، جب ساری خواہشات پوری ہوئی بھی ہوتی ہیں میرے بھائی، لگژری لائف گزر رہی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل، اللہ کو بھولنا آسان. تو شیطان نے کیا رپورٹ پیش کی اللہ کے سامنے، لا تجدو اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کریں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں ہو رہا؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دیا. اللہ اپنی اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوا، دیکھو تم اس آم کی گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہو، اس میں میں نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. ہم کہتے ہیں آئی فون والوں کا سلام کرتے ہیں، یار تم نے ہمیں اتنا اچھا موبائل بنا کے دے دیا، سیمسنگ والوں کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یار کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی. آپ اگر کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ آئیں اور کہیں ہم نے آئی فون ایجاد کیا، آپ کو بھائی یہ کروڑوں خربوں سال میں نا یوں چھین چھین ہو کے بن گیا ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن یار ہماری محنت پہ تم پانی پھیر رہے ہو، خود بہت نہیں ہوتا بھائی یہ سب کچھ. تو لا تجدو اکثرہم شاکرین، اللہ کہتا ہے تم دیکھو یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے نا، آپ ایف کا بٹن دبائیں، اسکرین پہ کیا لکھے آئے گا؟ ایف. یہ سافٹ ویئر بنا کے ڈالے گئے ہیں یا خود بخود ہو گئے ہیں؟ یہ بولو نا، اس نے کیا ہے بھائی یہ کام؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل سافٹ ویئر وہ ہے جو آم اور خربوزے کے بیج میں انسٹال کیا گیا ہے، سمجھتے ہو؟ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جنگل میں دیکھو، فرضی مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں فرض کر رہا ہوں، میں کوئی سچی مچی میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی کچھ بھی فرض کر سکتا ہے، 2 اور 2 6 بھی فرض کیے جا سکتے ہیں، فرض کرنے کی کون پابندی لگا رہا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے اگر میں فرضی مثال بیان کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھو ایک آدمی جنگل میں پیدا ہو، اسے نہیں پتا ہمیں کس نے بنایا, اس کو کچھ بھی دنیا کی خبر نہیں, نہ جنگل نہیں بلکہ صحرا میں ہے وہ, بغیر کھائے پیے زندہ ہے. فرض کر لو گورنمنٹ پوچھے گی, مجھ سے پوچھے گی آپ نے ایسی مثال, آپ لوگ ٹینشن میں نہ جائیں, آپ لوگ ٹینشن لیں. میں جب خواتین سے معذرت, میں ایک جگہ میں نے تیسری شادی کے پیغام ہے نا, چلیے خواتین لوگوں کے ساتھ, تو جب تیسری شادی پیغام ہے نا, تو ہمارے پڑوس میں صاحب کو بہت غصہ ہے, اس مولوی کی حرکتیں دیکھو کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہے کیا انہوں نے؟ جہاں بھیجا ان کو غصہ آئے تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے. تو اس لیے میں اگر فرضی مثال پیش کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کو اگر اعتراض ہوگا تو مجھ سے پوچھے گی آپ اس پہ ٹینشن, یا جو کمیٹ میں اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. تو بھائی دیکھو, کوئی صحرا میں بندہ ہو, کوئی اس کے پاس نہ ہو, آپ اس کے پاس گئے ایک خربوزے کا بیج لے کے, اس نے کبھی یہ پودے بننے کا عمل نہ دیکھا. فرض کرو وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو, بہت ذہین ہو, آپ اس سے کہو یار میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں, ایک جادو دکھاتا ہوں, یہ بیج ہے. وہ کہے گا کیا دکھائے گا, اس سے کبوتر نکال لے گا, نظر کا دھوکا دے گا, یہی کرے گا نا, 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 نا. میں اس سے ایک جادو دکھاتا ہوں, میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں, بتا کیا ہوگا. وہ جواب میں پتا ہے کیا کہے گا, کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, وہ بیج کو توڑ کے بھی دیکھ لے, وہ کہے گا بھائی جب تو اس کو زمین میں ڈالے گا تو ہم نے تو اپنے ابا دادا چاچا ماموں جس کو بھی زمین میں ڈالا ہے نا, زمین نے اس کو کھا کے ختم کر دیا. سیدھا کہاں پہنچا ہے؟ اوپر. ایک آدمی کی بیگم مر گئی, اسے دفنا کے آیا, بجلی کڑکی, کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی ہے. آدمی تجربے شیئر کر رہا ہوں, تو کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی. خیر, تو آپ نے کیا کیا, اس بیج کو اس کے سامنے زمین میں ڈالا, کیا اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو سائنٹسٹ ہو تم, وہ تم بتاؤ کیا ہوگا. وہ کہہ کے ختم ہو جائے گی. لوہا ڈالو, فولاد ڈالو, صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوتی ہے, لیکن ہو وہ بھی جاتی ہے, نہیں بھی ہوتی تو ویسی کی ویسی رہتی ہے. آپ نے کہا صبر کر یار, پانی ڈالا, اچانک اس میں سے ایک پونپل نکل کے آئی, ننا سا پودا. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا, یار یہ کیا ہے, واٹس گوئنگ آن, واٹس ہیپننگ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کہے گا اس میں جادو کیا ہے؟ چلو ہو گیا اتفاق سے, یوں کر کے کوئی چیز نکل آئی ہے, ٹھیک ہے اتفاق سے ہو جاتی ہیں, شاید اس میں کچھ قدرتی طور پر نیچرلی کچھ ایسی چیز ہو کہ پودا نکل آئے. ابھی صبر کر, پانی دیا, وہ بیل بڑھنا شروع. اب کیا ہے, وہ بیل کو چونکہ اوپر جانا ہے, نہ اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ, نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں, نہ سننے کے لیے کان, نہ اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے زبان, لیکن چونکہ اس بیل کی تر و تازگی اسی میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف موو کرے, لہذا کوئی بھی کنارہ اس کو ملتا ہے, کوئی ہلکی سی رسی ملے, وہ اس کے گرد لپٹ لپٹ کے اوپر کو بڑھنا شروع. جیسے کوئی پہاڑ پہ نہیں رسی کے ذریعے چڑھ رہا ہوتا, دیکھا ہے نا بیلیں, تبھی تو قرآن کہتا ہے والنجم والشجر یسجدان. یہ بیلیں اور شجر کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو. کیا مطلب؟ گاڈ نے, اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگا دیا اس پہ فوکس کیا ہوا انہوں نے. بیل کا کام ہے کہیں ذرا سی جگہ ملے فوراً ایسے اوپر چڑھتی ہے وہ. تو کتنے شعور دے دیا بھائی کہ ایسے گول گول گھوم کے کہاں جانا ہے, اوپر جانا ہے. تو وہ جو تھا نا بڑا فنٹر, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو کچھ حیرت ہوگی کہ اس کو کہ نہیں ہوگی. کہہ گیا یار یہ تو واقعی زبردست جادو ہے. آپ اسے ابھی جادو کی ابتدا ہے, ابھی دیکھ آگے ہوتا کیا ہے. اس میں پھول نکلنا شروع, اتنے خوبصورت پھول. وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ کہیں گے بھائی یہ جادو ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر وہ پھول کیا کر رہے ہیں؟ تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. کیڑے مکوڑے, تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھتے ہیں, پھر اٹھ کے دوسرے پھولوں پر. اس سے نر مادہ پھولوں کا آپس میں ملاپ, تتلی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ایک پھول پہ بیٹھ کے جب دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو نر مادہ ریزے آپس میں مل جاتے ہیں. تتلی کو اس کی خبر نہیں ہے, لیکن قدرت یہ کام کس سے لے رہی ہے؟ اس نے پھول اس لیے پیدا کیا تاکہ کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں. خدا کی قسم یہ جادو خود بخود نہیں ہو سکتا. وہ بندہ حیران ہو رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا ابھی چھوڑ دیکھ. تھوڑے دنوں میں جب یہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا, پھول جھڑ گیا, نیچے چھوٹا سا ایک چیز پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کیا بن گئی؟ خربوزہ. وہ حیران ہوگا یار یہ کیا ہو رہا ہے. کہا بھائی ابھی جادو شروع نہیں ہوا ہے, جادو اب تجھے دکھاتا ہوں. جب اس خربوزے کو کاٹ کے دیکھا اس ایک بیج سے ہزاروں بیجوں سے اس کے اندر اسی جیسے ہزاروں بیج موجود تھے. یہ جو سائیکل ہے مجھے ایک بات بتاؤ, دو گراریاں آپس میں جوڑ کر ایسے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جوڑنا کہ آپ سائیکل کا پیڈل گھماتے ہو, ایک گراری گھومتی ہے وہ دوسری گراری کو گھماتی ہے, پھر اس سے سائیکل کا پہیا گھومتا ہے, پھر اس سے پیڈل گھومتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل خربوں اربوں سال میں خود بخود دو گراریاں آپس میں اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. خربوزے کے بیج میں جو پروسیس ہو رہا ہے وہ بھی ایک سائیکل ہے. بیج سے پودا, پودے سے پھول, پھول سے پھل, پھل سے خربوزہ, خربوزے سے پھر بیج, پھر اس بیج سے دوبارہ پودا, پھر اس سے دوبارہ خربوزے. یہ سارا سائیکل میرے بھائی, یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے انسٹال ہو گئے. شیطان نے کہا اے اللہ یہ خربوزے کھائیں گے, آم بھی کھائیں گے, پھل بھی کھائیں گے, لیکن مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم یہ سارا کا سارا ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ آٹومیٹیکلی, یہ بیوٹی آف نیچر ہے. جب کافر سے آپ پوچھ رہے یار یہ آبشارے, یہ کہکشائیں اور یہ پورا نظام, یہ کیا کہتے ہیں بیوٹی آف نیچر. جب زلزلے طوفان آتے کہتے ہیں فطرت جو ہے نا نیچر اینگری ہے بہت زیادہ. ساری چیز کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ نیچر کے کھاتے میں. ابے بھائی نیچر سے ہم محبت کریں, نیچر سے ہم سردا, وہ نیچر کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں, کہاں ہے وہ نیچر, لے کر تو آؤ. یہ نیچر اتنی ذہین کیسے ہو گئی؟ اس نے خود بخود خربوزے میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, آم کی ڈگلیوں میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نیچر نے. اس نیچر نے گائے بھینسیں بنا دی, سوکھا چارہ. مجھے بتاؤ جاپان میں آپ کسی سائنسدان کے پاس, کسی بھی لیب میں یا کسی فیکٹری میں آپ یہ سوکھا چارہ لے کر آؤ, لے کر جاؤ اور جاپانیوں سے بولو کوئی ایسی مشین بناؤ, ادھر سے سوکھا چارہ ڈالے, ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے. جاپانی بولے گا میرے بھائی ایسی مشین سے زیادہ تجھے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے, تو کسی فیکٹری میں جانے کے بجائے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا, گھاس کے اندر چکناہٹ ہوتی نہیں ہے تو نکلے گی کہاں سے؟ مشین کا کام تو اسی چیز کو نکالنا ہے نا, اس میں ہے ہی نہیں. تبھی تو کولیسٹرول کے مریضوں کو ڈاکٹر گھاس کھانے کا مشورہ دیتے ہیں, ویجیٹیرین بنا رہے ہوتے ہیں نا, گھاس کا نہیں ویجیٹیرین کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں نا. سبزیاں کھایا کرو, دودھ مت پیا کرو, چکنائی ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے گائے اور بھینسوں کو ان لکم فی الانعام العبرۃ, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. شیطان اور اللہ کا مقابلہ چل رہا ہے. شیطان کہہ رہے نہیں نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کہہ رہے میں نے بنایا. شیطان کہہ رہے اللہ یہ ساری قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ اور شیطان کا مقابلہ, شیطان ہمیں گھسیٹ رہا ہے, کھینچ رہا ہے, کہہ رہا ہے نیچر پہ ڈال دو, فطرت یہ کر رہی ہے, نیچر یہ کر رہی ہے. اللہ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبروں کو بھیج بھیج کے یاد دلا رہے ہیں بھائی فطرت نہیں کر رہی, میں کر رہا ہوں, میں نے ہی فطرت بنائی ہے. ان لکم فی الانعام العبرۃ, ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, ہم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, اس سوکھے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے جو زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرتا ہے, اسی سوکھے چارے سے بلڈ بنتا ہے, خون بنتا ہے جو پاور کا کام دیتا ہے اس مشین کو آئندہ چلانے کے لیے. اور اسی سوکھے چارے میں جہاں گوبر اور خون بن رہا ہے اسی کے بیچ سے چکنا اور سفید ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خالصن, ایسا دودھ جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت. سب ویسٹیج کا پہلے سے انتظام ہے کہ کون سی چیز کہاں جائے گی, آٹومیٹک پورا سسٹم. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کا کلر ہے, مزہ کتنا ہوتا ہے اس دودھ میں, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو تیرا ناشکرا بناؤں گا, یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے یہ تیرے وجود کا پھر بھی انکار کریں گے اور یہ ان تمام تیری طاقتوں اور قدرتوں کی نسبت کس کی طرف کر دیں گے؟ نیچر. ابھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں نا یار ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے, نیچرل. کیا کہتے ہیں؟ نیچرل. تو نیچر یار یہ کیا بات ہے, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, زبان بن رہی ہے, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, سب چیزیں بن رہی ہیں, پوری کنسٹرکشن ہو گئی, بچہ تیار. جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا اسی روٹی سے اب ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. کون ہے بھائی یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ نیچر. اٹ از بیوٹی آف نیچر. یہ ہے لا تجدو اکثرہم شاکرین. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات بھائی, میں شیطان کے فضائل نہیں بتا رہا آپ کو, کہ وہ کتنا بڑا فنٹر ہے. نہ میرا مجھے کوئی گورنمنٹ سے ذاتی دشمنی ہے, میرا مقصد بتانے کا یہ کہ آج لبرل آدمی سیکولر آدمی اپنی سوسائٹی میں سوسائٹی سے جس ذات کو سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. تبھی آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے بزنس کی بات کریں سنیں گے, آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں کان لگا کے بولو سنیں گے, آپ کوئی سیاسی بات کریں سنیں گے. جہاں اللہ کی بات آئی اللہ یہ کہتا ہے, کہتے ہیں یار کیا بورنگ ٹاپک لے کے بیٹھ گئے یار, کیا مولوی بن گئے ہو ہے بھائی, کوئی اور فورن ٹاپک چینج کریں گے کہ نہیں کریں گے. تبھی ان کو سب سے زیادہ برے پتہ دنیا میں کون لگتے ہیں, مولانا لوگ. میں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب آئے میرے بڑے ماڈرن ٹائپ کے, ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ فیملی بھی بڑے لگ رہا تھا ڈریسنگ سے نا بڑے ماڈرن ہے, میرے پاس آئے اور کہتے ہیں ایک سیلفی لیتا ہے سے ون سیلفی لے لوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا لے لیں سیلفی لی, کہتے ہیں ایسے مولویوں کو سنتا نہیں ہوں میں بس ویسی ایک فیمس پرسنالٹی, تو چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی, ہم نے کب کہا آپ سنا. اچھا ان کو نہیں پتا تھا مجھے ان کی آواز آ رہی ہے, آگے گئے اپنی بیگم کو کہنے لگے میں نے سیلفی لی ہے ان کو کبھی یوٹیوب پہ تم نے دیکھا ہوگا, کہتی میں تو مولویوں کو سنتی نہیں ہوں بالکل, بڑے زور سے بول رہی ہے میں مولویوں کو سنتی نہیں. وجہ کیا ہے میرے بھائی کیوں نہیں سنتے, کہ آپ کی سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ فضول ہے نا آپ کی نظر میں وہ اللہ ہے, معاذ اللہ. آپ نے اپنی دیکھو دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں خواتین کے حقوق کی, ابا کے حقوق کی, اماں کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی, یہاں تو جانور کے اتنے حقوق ہیں. کبھی کبھار خیال آتا ہے جیسے ہمارے ایک دوست بے روزگار سے کہتے کاش میں منگو پیر کا مگرمچ ہی ہوتا یار فری پھوکٹ کا کھانا تو مل جاتا, تو غریب آدمی تو یہی سوچے گا نا, اتنے حقوق ہیں یہاں پہ. لیکن لبرل اور سیکولر لوگوں نے کیا کیا ہے, خدا کے حقوق پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, لا تجدو اکثرہم شاکرین. کہتے ہیں آپ گاڈ کو مانتے ہیں نہیں مانتے آپ کا نجی معاملہ ہے, ہماری صحت تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تین قسم کے لوگ ہیں, کچھ کہتے ہیں خدا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا کہ ہے یا نہیں. فری تھنکر انہیں کہا جاتا ہے, کیا کرنا ہے بھائی ان باتوں میں, کیا رکھا ہے ان باتوں میں, کیا رکھا ہے. تو یہ شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو گیا کامیاب. لا تجدو اکثرہم شاکرین, اتنی اس کی قدرت کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا انکار کر دیا. دوسرا کام شیطان نے کیا کیا, اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ جو ہدف, وہ جو اس کا جو ویژن ہے نا, ہدف ہے تمہیں ناشکرا بنانا. تو اب ہم شیطان سے ہوشیار کیسے رہیں گے, ناشکرا نہیں بننا ہم نے, ہم نے کیا بننا ہے شکر گزار. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, جو شکر گزار بنے گا, وہ شکر گزار بنتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا کام شیطان کا جو اللہ نے بتایا کہ اس کا ہدف ہے ناشکرا بنانا, کیونکہ اس نے کہا اللہ تو دیکھے گا یہ شکر گزار نہیں بنیں گے, اس کا مطلب اللہ چاہتا کیا ہے ہم کیا بنے شکر گزار. وہ کیسے بنتے ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو, اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. دوسرا اللہ نے بتایا کہ یہ جو شیطان جو تمہیں ناشکرا بنانے کے لیے جو اس کا طریقہ واردات ہوگا نا, جو ٹریک یہ استعمال کرے گا, وہ ٹریک کیا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان بری چیز کو تمہاری نظر میں اٹریکٹو بنا کے پیش کرے گا, یہ اس کا طریقہ ہے واردات. عقل سے سوچو گے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ بری ہے, لیکن شیطان اس کو ایسی پیکنگ میں پیش کرے گا, ایسے خوشنما ناروں میں پیش کرے گا کہ انتہائی بری چیز تمہیں لگنے کیا لگے گی, بولو اچھی. چرچ کی مثال میں دیتا ہوں, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں میرے بھائی, سارے چرچی نہیں ہے, مجھے کراچی واپس بھی جانا ہے, لیکن میں نے بہت چرچی دیکھے بھی ہیں وہاں پہ, پورے ملک میں ہی ہے خالی کراچی میں. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے, آپ کے ہاں کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے اور کہے, آپ نے پوچھا بیٹا کرتے کیا ہو, جواب میں کہ میں چرس پیتا ہوں, آپ دو گے رشتہ, بولتے کیوں نہیں, لگے یار اس کا مطلب تو نالوں میں بیٹھتا ہوگا, پائپ میں بیٹھتا ہوگا, یہ کرتا ہوگا, وہ کرتا ہوگا, چل نکل یہاں سے, تجھے گھسا کیسے تو ہماری گلی اور ہمارے محلے میں, تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی. لیکن اب کیا ہوا، وہ چرسی بڑا ہوشیار، اس نے کیا کیا، اچھا بہت سارے لوگ اب چرس پینے لگے نا اس معاشرے میں، اور وہ تھے بھی قوم کے بڑے، ان کو اندازہ ہوا کہ یار اس سوسائٹی میں چرسیوں کی ذرا سی بھی دو ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے. لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یار یہ چرسیوں کا گیٹ اپ تبدیل کرو، پائپوں سے ان کو نکالو، ان کو بڑے لگژری وی آئی پی فائیو سٹار ہوٹلوں میں لے کے جاؤ، چرس کے کچھ اصول ہوں گے، نہا دھو کے سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے چرس کی جائے گی، اور یہ والا اسٹائل ختم کر دیا جائے گا. سمجھ رہے، اسٹائل بھی تھوڑا سا چینج، اور چرس کا نام بھی چینج، چرس کی پیکنگ بھی چینج، چرس کا نام اینٹی ڈپریشن، اور بھی ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا، نہیں میڈیسن، اسٹریس میڈیسن، کچھ بھی کوئی اچھا سا نام رکھ، اور پیکنگ بڑی خوبصورت سی چمک پٹی اس پہ نہیں، جیسے سگریٹ کی پنیاں نہیں ہوتی سائیکلوں پہ، نہیں ہم وہاں لگاتے ہیں یار چمک پٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں، گلے ڈنڈے والے دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی، تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی خوبصورت سی پیکنگ اور قیمت بھی انتہائی زیادہ. غریب، یہ جو غریبوں نے پی پی کے اس کا امیج خراب کیا ہے، غریب آدمی کی دسترس سے کیا کر دو اس کو باہر. اب میں تو کراچی کی مثال دوں گا، یہ صرف ڈیفینس اور کلفٹن والوں کی دسترس میں ہوگی، وہ لوگ پیئیں گے، بڑے بڑے لوگ. مجھے بتاؤ اب جب سوسائٹی چینج ہو جائے گی نا، پھر وہی شخص جو پہلے رشتہ لینے کے لیے آیا تھا آپ نے دھکے دے کے بھگا دیا تھا، اب وہ آئے گا آپ کے گھر، آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، آپ سب سے پہلے پوچھو گے چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا نہیں پیتا، آپ کہو گے دقیانوس، فنڈامینٹلسٹ، لگ رہا ہے غریب آدمی ہے، زندگی گزارنے کی تمیز کمبخت کو نہیں، اور لگتا ہے ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا، اس کو بھی نہیں چرس پینے دے گا، ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا. ہمیں براڈ مائنڈیڈ لوگ چاہیے، آزاد خیال لوگ چاہیے. یہ انسان کا نجی معاملہ، اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں پیتا اس کی اپنا نجی پرسنل معاملہ ہے، لیکن اس کو برا تو نہ سمجھے بھائی. ہاں دو چار لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اتنے فضائل کے باوجود بھی چرس نہیں پی رہے ہوتے، وہ ڈپریشن میں رہنا ان کو پسند ہے، تو ٹھیک ہے وہ نہ پیئیں. بہرحال جب آپ پیئیں گے تو نام چینج کر دیا، لیبل چینج کر دیا، تو اب وہ چرس جو انتہائی بری تھی، چرسی کہلانا انتہائی برا بن گیا تھا، اب وہی چرس اور چرسی کہلانا اٹریکٹو بن جائے گا. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کیا کرے گا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انتہائی برا عمل ہوگا، اس کو ایسی پیکنگ میں ایسے لیبل لگا کے ایسے خوشنما نعرے لگا کے پیش کرے گا کہ وہ انتہائی برا عمل تمہیں انتہائی اچھا لگنا لگ جائے گا، اور جو یہ کام نہیں کرتے ہوں گے وہ تمہیں انتہائی برے لگنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اب ہر گناہ میں شیطان یہی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے شراب بری چیز ہے، دنیا میں سینکڑوں بل نہیں ہزاروں قتل کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں الیگل ہوئی شراب؟ بولو نا. رپورٹ ہے، خود ترقی یافتہ ممالک کی رپورٹ ہے بھائی، دنیا میں شراب کی وجہ سے اتنے ریپ ہوتے ہیں، اتنے قتل ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کے سر پھٹتے ہیں، اتنے لوگوں کے دانت ٹوٹتے ہیں، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس الائنمنٹ اپنی صحیح کروانے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کسی شرابی کا مکہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا میں اس لیے اگر کبھی میں جاتا ہوا نظر آؤں تو اس کے پیچھے یہ حکمت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تو ہر بہت سارے جرائم ایسے دنیا میں جس کے پیچھے کیا ہے؟ شراب. سب کو پتا ہے بری چیز ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پینے والے کیوں پیتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے دو چار گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا، دو چار ڈھکن سے کچھ نہیں ہوتا، سب پیتے ہیں، میں نے پی لی تو کیا ہو گیا؟ بھائی سب اگر برا کر رہے ہیں تو آپ کی وہ سب کے کرنے سے وہ برائی اچھائی تھوڑی بن جاتی ہے. شیطان صرف ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، دیندار لوگوں کا شیطان بھی مذہبی لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، وہ گناہ کرواتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ نے مفتی صاحب سے بیان میں نہیں سنا کہ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، تو چلو دو چار بندے پھڑکا دو، اس میں کیا جا رہا ہے، توبہ کر لیں گے. اس گناہ کو کیا بنا رہا ہے آپ کے لیے؟ اٹریکٹو. ایک آدھ دفعہ زنا کر لو توبہ کر لیں گے، ایک آدھ دفعہ پی لو توبہ کر لیں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے گناہ کرنے کی توبہ کرنے کی نیت سے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے کہ بعد میں علاج کرا لوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں کیا کرا لوں گا؟ اپنے آپ کو ملیریا والے مچھر سے کٹوائے کہ ملیریا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں بعد میں علاج کروا لوں گا, ایسی چیزیں کھائے کہ میرا جگر کی ایسی کی تیسی ہو مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو جائے, کوئی بات نہیں ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہو گیا بعد میں علاج کروا لوں گا, کینسر کے پورے کوشش کرے کہ مجھے کسی طرح سے کینسر ہو جائے اس لیے کہ میرا کینسر اسپیشلسٹ سے میری دوستی ہے وہ کینسر کا علاج کر دے گا, ایسا بے وقوف دنیا میں کوئی دیکھا؟ تو توبہ کی نیت سے گناہ کرنے والا اس سے بھی زیادہ احمق اور اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے, لیکن شیطان توبہ کی امید پہ گناہ کروا کے اس گناہ کو گناہ کرنے والے کے دل میں مزین کر دیتا ہے, اٹریکٹو بنا دیتا ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ گناہ کو اٹریکٹو بنا کے پیش کرے گا. آپ ابا اور ماں کے سامنے زبان چلاؤ گے, کیوں؟ آپ بولو گے بھائی اگر میں نے ابا کے سامنے زبان نہیں چلائی, ابا کی کڑوی کسیلی کو میں نے برداشت کیا, اس سے میں ڈپریشن کا مریض بنوں گا, اس سے ابا میرے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ حاوی, ہر وقت آرڈر چلانا شروع کر دیں گے. ایک ہی دفعہ ٹکا کے جواب دے دو تاکہ ابا کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے. کتنا بدترین جرم ہو رہا ہے, آج کل نوجوان ایسے ہی کرتے ہیں, ماں کے سامنے چیخیں گے, باپ کے سامنے, تاکہ ابا اما کی جو ہمارے اوپر ریسٹرکشن ہے, جو پابندیاں ہیں, ان سے ہم آزاد ہو جائیں. نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم اس سے آزاد ہو تاکہ ابا بھی کنٹرول میں رہے. بھائی یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, اس نے تمہیں جنا ہے, اس سے بہترین رشتہ اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا, ان سے تو مار کھایا کرو جا کے. بولو ابا کیا ہو گیا, پتہ کیسے چلے گا آپ ابا ہیں؟ دوست کے ساتھ جب میں غلطی کرتا ہوں تو وہ بھی ڈانٹتا ہے, آپ کو بغیر غلطی کے ڈانٹا کرو تاکہ پتا چلے کہ باپ کون ہے. میں ہوں. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا نا, میرے بڑے بھائی 12 سال بڑے ہیں مجھ سے عمر میں, ایک دن کیا ہوا انہوں نے طبیعت سے مجھے کوٹ دیا کسی بات سے, ان کو کوئی بری لگ گئی بات, پائپ ان کے ہاتھ میں تھا, غصہ بہت آیا ہوا تھا, دو چار کھینچ کھینچ کے لگا دیے مجھے. بڑی اپنی انسلٹ میں, ظاہر ہے اس میں عزت محسوس ہوگی, انسلٹ محسوس ہوگی. بولو نا بھائی کیا ہو؟ بڑا غصہ آیا, یہ واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور کمال میں پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی میں نے, یعنی پورے مولانا کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا. بڑے بھائی صاحب کو کسی بات میں غصہ آیا ہوا تھا تو وہ غصے میں کچھ کہا, میں نے آگے سے جواب دے دیا ان کو, میں نے بھی کوئی غصے میں الٹی بات کی, انہوں نے آگے دو چار رکھ کے ان کے ہاتھ میں اتفاق, کچھ اتفاقات ایسے ہوتے ہیں وہ لگ رہا ہے یہ اتفاق نہیں ہے, یہ حسن اتفاق نہیں, یہ قبح کے اتفاق ہے, حسن کا الٹ قبح ہوتا ہے. آپ وہ بہت گہری بعد میں سمجھیں گے, کل انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. تو اب میرے جو شیخ و مرشد تھے, میں ان کے پاس گیا, دو تین استادوں کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا بھائی آپ میرے بڑے بھائی نے اس طرح سے میرے ساتھ حرکت کی ہے تو یہ اب میں چپ نہیں رہوں گا, یہ انف, یہ کیا ہو گیا؟ بہت کیا, یہی سٹائل ہے نا آج کل نوجوانوں کے, انف, بس. ماں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, باپ کی بھی ایک لمٹ. بھائی کا مطلب یہ تھوڑی کہ بیچ کے کھا جائے ہمیں, یہ ڈائلگ چل رہے ہیں آج کل, مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کیا چل رہے ہیں, کراچی میں یہ والے ڈائلگ چل رہے ہیں. ابا ہے تو کیا مطلب, بیچ کے کھا جائے, ہم غلام ہیں کیا اس کے؟ بھائی یہ تو کیا ہے, بھائی ہے نا, اپنی اوقات میں رہے نا. تو دو تین حضرات کو میں نے بتایا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا یار, تم اب مولانا بھی بن گئے ہو, پگڑی بھی اور ٹھیک ہے, بڑا بھائی ہے, لیکن یہ تھوڑی کہ پائپ کھینچ کے مار دے. نہیں ہم اچھا دیکھتے ہیں, کچھ بات بہرحال کچھ لوگوں نے کی اس طرح کی. ہمارے جو شیخ و مرشد تھے ان کے سامنے میں نے بتایا اور وہ چپ ہو گئے نا, انہوں نے کہا ابھی غصے میں, ابھی ذرا کو رہنے دو. میرا خیال تھا اب یہ کیس نوٹس جائے گا بھائی کے پاس, کیا آپ کی نوٹس آیا آپ کے پاس, آپ فوراً پہنچے, کیوں مارا آپ نے, صفائی پیش کریں. میں بڑا خوش تھا. تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ مارا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں, پچھلے سال شاید یا دو چار سال پہلے. انہوں نے کہا اس سال میں ایک ہی دفعہ؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں دیکھو میرا نظریہ یہ ہے کہ بڑا بھائی یہ ثابت کرنے کے لیے میں بڑا ہوں, سال میں کرے گا دفعہ دو چار تھپڑ لگا دینا تو یہ بڑے ہونے کا تقاضا ہے, تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ بڑا کون ہے, یہ پہلے پیدا ہوا تھا آپ. اب تو میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ آپ سے 12 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور آپ 12 سال بعد میں, تو بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے نا. تو اگر سال میں ایک آدھ دفعہ بغیر کسی وجہ کے کوٹ دیا ہے تو یہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ, میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ کوٹا کریں بھائی, ایسا نہ ہو یہاں بڑے بھائی بلا وجہ جا کے تھپڑ مارے کہ میں چونکہ 24 سال پہلے پیدا ہوا تھا لہذا ان کو دو پڑے تھے تو تمہیں کتنے پڑیں گے, چار, ان کو دوبارہ سال کی رپورٹ دو کی ہے, دو کوٹے اور 24, ایسا نہیں, مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے. تو انہوں نے جب مجھے ایسے اسٹائل سے کہی نا یہ بات, کہ بڑا بھائی بھائی اس کو اتنا حق تو دو کہ اگر بغیر کسی وجہ کے کبھی ایک آدھ تھپڑ یا دو چار تھپڑ تمہیں لگا دے تو بڑا بھی تو ہے نا. اگر کسی کے تھپڑ لگانے پر انتقام لینا ہے تو بھائی اور دوست میں کوئی فرق ہوا پھر؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ پھر رشتے کہاں گئے؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. پھر بلڈ ریلیشن کا مطلب کیا ہوا؟ دوست اور بھائی میں اسلام نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے فرق رکھا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ماں میں اور دوسری عورتوں میں فرق, باپ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق, بھائی میں اور دوسرے لوگوں میں, دوستوں میں فرق, بہن میں اور دوسرے عورتوں میں فرق, اولاد میں اور دوسروں میں فرق. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کو میں نے دوسرے رشتوں پر ترجیح دی ہے. اگر اللہ کو مانتے ہو تو ہیومن رائٹس میں باپ کو, دوستوں پہ اور دیگر انکلوں پہ ترجیح دینی پڑے گی. اگر خدا کو مانتے ہو تو ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو تمہیں گھر میں رکھنا پڑے گا اور اس کی کھانسی کو برداشت کرنا پڑے گا, اس کی ٹینشنوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر وہ کبھی تم پہ ہاتھ اٹھاتی ہے, مارتی ہے, ڈانٹتی ہے, بلا وجہ ڈانٹتی ہے, اللہ کہتے ہیں کسی کورٹ میں تمہیں کیس کرنے کی اجازت تو دور کی بات, کسی کو سالس بنانے کی اجازت تو دور کی بات. لا تقل لهما اف, ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اور عورت تم پہ تھپڑ مارے تم کورٹ میں جاؤ. عام عورت میں اور ماں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اللہ نے فرمایا ان دونوں میں بڑا فرق ہے. لہذا ماں اور باپ کو عام لوگوں پہ قیاس نہیں کرنا. غیر مسلم کی نظر میں ابا اما اور عام لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. میں مانتا ہوں فرق ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ نرم لہجے سے کس سے بات کروں؟ یہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات چل رہی ہے اور سکھانے والا کون ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جس طرح سے ہیومن رائٹس تفصیل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, دنیا میں کوئی طاقت, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے مل کے بھی اب تک اس طرح کے رائٹس نہ عورت کو دے سکے ہیں اور نہ مرد کو دے سکے ہیں. جو رائٹس 1400 سال پہلے کس نے دیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ نرم لہجے سے محبت سے کس سے بات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, اپنی ماں سے. تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کی مستحق ہے. بلاغت دیکھو نبی کے کلام میں. صحابی نے پوچھا ثم من, ثم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد. جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ پہلے میں نے تنخواہ ان کو دینی ہے یا یہ چیز ان میں تقسیم کرنی ہے, اس کے بعد کس کو دینی ہے, تو سوال کے مطابق جواب جو ہونا چاہیے وہ کوئی وہی پرسن ہو سکتا ہے کیا؟ بولو نا, نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس کا مطلب پوچھنے والے کا ہوتا ہے نیکسٹ کون ہے, نیکسٹ کا مطلب وہی نہیں ہوتا. صحابی نبی سے پوچھ رہے ہیں ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ امک, ماں کے بعد بھی کس کا درجہ؟ ماں ہی کا درجہ. یہ بلاغت ہے. سوال پوچھا جا رہا ہے ماں کے بعد اور جواب میں ماں کے بعد, جواب میں ماں ہی کو رکھا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جتنے میرے, جو میں نے تمہیں پہلے بتایا نا کہ سب سے اچھے اخلاق ماں کے ساتھ ہوں, تو تمہارے دماغ میں اخلاق کا جو تصور آیا ہو نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو نبی نے جب فرمایا, اچھا بات کو سمیٹ رہا ہوں, نبی نے جب فرمایا تمہاری ماں سب سے پہلے کس سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے؟ ماں سے. تو آپ کے ذہن میں تصور آئے گا نا کہ آئندہ میں بہت نرم لہجے میں بات کروں گا, آئندہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول کروں گا, یہ دماغ بن گیا نا. تو اب ساری پوچھنے کی, یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ امک, اس کے بعد بھی کون؟ تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جو تمہارے ذہن میں حسن اخلاق کا تصور آیا ہے وہ اسی تصور کو اس پرانے والے تصور میں ایڈ کر لو. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, اس کے بعد. فرمایا امک, اس کے بعد بھی کون؟ تمہاری ماں. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں, بھائی ماں سے جب بات کرنی, ابا سے جب بات کرنی ہے
تو آپ اپنے کلام میں ایک چمچ چینی گھول کے بات کیا کریں. جو الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں, ابا کیا کہتے ہیں, کریلے کا سوپ پی کے آیا ہے کیا, ہے بھائی کیا کھا کے آ رہا ہے. اور جو میٹھے انداز سے بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آج لگتا ہے کہ شکر زیادہ کھائی ہوئی ہے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مفہوم کیا ہوا کہ جب باپ سے بات کرنی ہو تو اپنے کلام میں ایک چمچ اچھی طرح بھر کے ریفائنڈ شوگر کا ڈال دیجیے. زیادہ چینی اسی میں ہوتی ہے, گڑ میں نہیں ہوتی زیادہ شکر. تو ریفائنڈ شوگر کا ایک چمچ بھر کے ڈالا کرو ابا سے بات کرنے سے پہلے. اور جب اما سے بات کرنی ہو تو جتنے چمچ ابا سے بات کرتے ہوئے ریفائنڈ شوگر کے ڈالے تھے اس جیسے دو چمچ اس میں ایڈ کر لو. ٹوٹل تین چمچ اما سے بات کرنے سے پہلے اپنے کلام میں ڈالا کرو. آج ہو رہا ہے یہ مارکیٹ میں, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ہو رہا ہے لیکن اما کے علاوہ میں ہو رہا ہے. اما کے علاوہ کوئی لڑکی کا فون آ جائے, اسٹائل چینج ہو جاتا ہے بات کرنے کا. ایسی محبت سے بات کرتے ہیں, ایکسکیوز می اور ٹوپ یہ گھما رہے, ایئر ہوسٹس کے اخلاق بار بار ایک بیان کر کر کے تھک گیا ہوں, لیکن کیا کریں. اخلاق دیکھنے ہوں ایمریٹس یا قطر ایئر لائن کے بزنس کلاس میں سفر کرو, اس سے اخلاق سیکھو ایئر ہوسٹس سے. سیریس ہو گئے مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ, دل پہ لے گئے, شوق لگا نا آپ کو. ایئر ہوسٹس بزنس کلاس, ایک تو اکانومی ہوتی ہے نا اس میں, تو کبھی کبھار اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے. ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن ایک پلین میں نے دیکھا, ایک صاحب نے بار بار اس کو غصہ آگے, بولو کیا ہے بھائی ایک دفعہ بولو, اب آپ سمجھ گئے کون سی ایئر لائن میں ایسا ہوتا ہے. خیر تو کیسے ایئر ہوسٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا بات چیت کرنے کی. ہم ابھی جہاز میں آ رہے تھے تو ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ کوئی صاحب پی کے بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں, ایئر ہوسٹس گزری ہے تو ایسے پتہ نہیں پانی اس کے منہ پہ ایسے کر کے پھینکا ہے اس نے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایئر ہوسٹس نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا. کیوں؟ اس کو تنخواہ اچھے اخلاق کی ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو پتا ہے کہ بھائی باس ناراض ہو جائے گا, کمپنی ناراض ہو جائے گی, ایکسکیوز می ایکسکیوز می کرتے ہوئے پتلی گلی سے نکل گئی. یہ بھی نکاح کہ کوئی ایک لفظ نہیں بولا ہے, وہ تنخواہ کے لیے برداشت کر رہی ہے, وہاں شیطان اس کو بہکا نہیں رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ جب ماں سے بات ہوتی ہے, باپ سے بات ہوتی ہے, جب ابا اما کڑوی زبان میں بات کرتے ہیں تو پھر شیطان بیچ میں آتا ہے. یار اگر میں اتنا برداشت کروں گا تو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, وہ سب کہتے ہیں غصے کو برداشت مت کرو, اس سے انسان کس میں جاتا ہے ڈپریشن میں, کتنے برین ہیمریج کے واقعات ہیں, لہذا غصہ جاری کر دو. اس سے کیا ہوگا بھائی, آپ غصہ جب ریلیز ہو جائے گا آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. دونوں میں شروع میں آر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو سکون کی زندگی گزرے گی. نہ 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 میرے بھائی, یہ آپ عقل اللہ رسول کے خلاف استعمال کر رہے ہو. ایئر ہوسٹس اپنے غصے پہ قابو کرتی ہے اپنی تنخواہ کے لیے. آپ کو اپنے غصے پہ باپ اور ماں کے سامنے قابو رکھنا ہے, کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لا تجد اکثرہم شاکرین کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا, شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا, اور ناشکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم, ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اٹریکٹو بنا کے پیش کروں گا. تو ہر برائی سے پہلے فجر آپ نہیں پڑھتے, شیطان برائی کو اٹریکٹو بناتا ہے. آپ سوئے جا رہے ہو, شیطان کہتا ہے آپ کی نیند پہلے ضروری ہے, زنا کروا دیتا ہے. میں تو اب نفسیات ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں کہ کوئی کسی خاتون کو طلاق ہو گئی, وہ بیوہ ہو گئی, اب شادی میں مشکل ہو رہی ہے, ڈاکٹر ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ بدکاری کی طرف جائیں تاکہ آپ کی ٹینشن ختم ہو. تو ہر جگہ شیطان برائی کو کیا کر رہا ہے بھائی, یہ تین چیزوں کی لت پڑتی ہے. برداشت کر لو گے نا اپنے آپ کو, تھوڑے دنوں کی ٹینشن ہے, اس کے بعد برداشت کے عادی ہو جاؤ گے. برداشت نہیں کیا تو جو کام برائی ہوتی ہے ایک دفعہ میں چھوڑنا مشکل, دو دفعہ ہوگی چھوڑنا اور زیادہ مشکل. زنا, شراب, یہ سب نشے کی طرح ہے. کوئی شخص اگر چرس پینے سے اس کو سکون مل رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ دیوار ہو گیا, یہ چرس کا عادی ہو گیا. یہ چرس نہ پینے میں تھوڑے آپ کو کوئی ٹینشن ہو رہی ہے نا, آپ چرس نہ پیو, وہ ٹینشن برداشت کر لو, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، برداشت کی عادت پڑ جائے گی. غلط طریقے سے آپ نے ٹینشن دور کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب کیا، پہلے ایک ٹینشن تھی، اب درد اور شراب کی عادت ڈال کے آپ نے ایک کو ٹینشن کو دو سے ضرب دے دیا، اور اس کے جو صحت کو اور آگے جو سائڈ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ تو ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے. تو ہر گناہ کو شیطان انسان کی نظر میں مزین بنا کے پیش کرتا ہے اور پھر انسان کو اس گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ دو سبق ہمیں ملتے ہیں آدم علیہ السلام والسلام اور اما حوا کی پیدائش سے. اسی واقعے کو قرآن بار بار اس لیے بیان کرتا ہے کہ بھئی تم اتفاقی پیداوار نہیں ہو، تمہیں اللہ نے آدم اور حوا سے بنایا اور شیطان کو حکم دیا، شیطان نے انکار کیا، شیطان آج تک ڈٹا ہوا ہے، آدم نے اسی وقت توبہ کر لی. تو پہلے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر مت کرنا. شراب پی لی، زنا کر لیا، ماں باپ کے ساتھ بدکلامی ہو گئی، وہاں بھی اللہ نے کہا اگر کبھی ہو گئی ہے ان تکون صالحین فإنه کان للأوابین غفورا، اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بدکلامی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لو، آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو. مایوس نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہمیں، لیکن توبہ کرنی ہے. اور گناہ کی طرف جب دل مائل ہو تو سمجھ لینا یہ شیطان تم سے ناشکری کا کام کروا رہا ہے، اس برائی کو تمہارے نظروں میں اٹریکٹو بنا کے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو تین ہدایت جلدی جلدی دے دوں میں صرف دو تین پوائنٹ میں. دیکھو آپ لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہو، یہاں آپ کو اپنا ایمان اور نیک اعمال بچانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کام کرنے پڑیں گے. کوشش کیا کرو یہاں پہ گھر آپ کا مسجد کے قریب ہو تاکہ آپ کے بچوں کا مسجد سے تعلق رہے، ایک بات. نمبر دو، یہاں جو دینی مدارس ہیں ان کو سپورٹ کیا کرو تاکہ یہیں سے بچے علماء بن کے تیار ہوں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ جس پیغمبر کو بھی بھیجتے ہیں اسی قوم کی زبان دے کر بھیجتے ہیں. تو یہاں کے بچے جب عالم بنیں گے وہ زیادہ اچھے طریقے سے یہاں کام کر سکیں گے. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ تبلیغ والوں سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھو، کیونکہ انسان جس ماحول میں بگڑتا ہے توبہ کر تو لیتا ہے، توبہ پہ قائم رہنے کے لیے اس کو ماحول چینج کرنا پڑتا ہے. تو تبلیغ والوں نے ایک ماحول دے دیا ہے اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے، یہ کتنے کام ہو گئے، تین. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی مدر لینگویج سے رشتہ مت توڑو. نہیں آئی سمجھ میں، اردو سے رشتہ جوڑو. اردو مدر لینگویج نہیں ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، وہ بے شک رکھو، مدر لینگویج نہیں چھوڑو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کی بچوں کو اردو نہیں آتی، نہ ان کو اپنے چچا کا پتا، نہ ماموں کا پتا، نہ خالہ کا پتا، نہ کلچر کا پتا، نہ ماں باپ کا احترام کیسے ہوتا ہے، ابا کی خدمت کیسے ہوتی ہے. یہ چیزیں تو وراثت میں چلتی ہیں، اس کا نقصان یوگا این ممکن ہے مذہب ہی چھوڑنے کہیں جا کے. تو مذہب کو بچانے کے لیے اپنے کلچر کو بچانا ضروری، کلچر کو بچانے کے لیے اپنی زبان کو بچانا ضروری. انگلش تو آپ کو آئے گی ہی آئے گی، یہاں تو بچہ انگلش بول رہا ہے. میں فولی صاحب سے کہہ رہا تھا اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں آپ، یونیورسٹی آ جائیں ہماری، غلط غلط مسئلے بھی بتائیں گے تو بھی چلیں گے مارکیٹ میں. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ دیسی لوگ نا انگلش سے بہت مرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو بہت سے مذہبی اسکالر، بعض بھی نہیں بہت سے، سب نہیں سب نہیں، کہہ رہے ہیں بہت سے مذہبی اسکالر جو انگلش بول رہے ہیں نا وہاں پہ، اور جس سے یونیورسٹی کے طلبا طالبات بڑے مر رہے ہیں کہ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، کہتے ہیں جب ان کی انگلش سنتے تو ہمیں ہنسی آتی ہے. ہم ان کی انگلش سنتے تو ہمیں کیا آتی ہے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ اردو میں کیوں نہیں کر رہے جو ان کی زبان ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی کے پاس گیا، کہنے لگا تمہیں انگلش آتی ہے، اس نے کہا آتی ہے، کہہ رہے پھر اردو میں ہی بات کرو. تو چونکہ وہاں وہ انگلش چل رہی ہے، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس اسٹینڈرڈ کی انگلش آتی نہیں ہے، تو اس میں وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے یہاں آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں اردو میں تقریر کرو، کیونکہ ہمیں پتا ہے تم انگلش میں کرو گے لوگ ہنسیں گے، کیونکہ یہاں لوگوں کو انگلش آتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، کیونکہ یہاں جب آئیں گے نا مجھے کہتے ہیں بھائی اردو میں ہی کر لیں، انگلش میں ہی کر، کوئی بات نہیں، لوگ ذہن لے کر آئیں گے، اردو میں تقریر ہوگی. تو وہاں جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، تو میں یہاں مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا وہاں انگلش کی اتنی ویلیو ہے، غلط بات بھی کرو تو انگلش میں چلتی ہے. یار انگلش بول رہا ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، انگلش. آج ایک صاحب نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب میرے لیے انگلش میں مجھے کہہ رہے تھے نا، صاحب پلیز پے فار می، پھر اردو انگلش مکس کر کے نا میرے لیے دعا کریں. جب فون میں نے رکھنے لگا میں نے کہا میں آپ کے لیے وعدہ کرتا ہوں انگلش میں دعا کروں گا انشاءاللہ تاکہ قبولیت کا امکان بڑھ جائے.
تو وہ ایک دم کہکا لگا کے زور سے ہنسے ہیں. میں نے کہا پرے فور می, جب آپ کو اردو آتی ہے میرے بھائی تو پھر اردو میں پوری بات کر لو یار. خیر مجھے سمجھ, اتنا بے اتنا بھی میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے انگلش نہ آتی ہو, بول رہا ہوتا ہے بندر میں سمجھ جاتا ہوں. تو میں یہاں مولاناؤں سے کہہ رہا ہوں تم لوگ یہاں پڑھ کے مولانا بن رہے ہو, تمہاری پاکستان میں بہت قدر. بھائی یہ مولانا میڈ ان کینیڈا ہے, یہ مولانا میڈ ان یو ایس اے ہے, ہم تو میڈ ان انڈا موڑ ہیں ہمارے کیا. میں نے کہا جب تم جاؤ گے نا یونیورسٹیوں میں غلط غلط باتیں بھی کرو گے, لوگ کہیں گے یار کیا ریسرچ ہے بندے کی یار. تو یہ ایک لوگوں کی نفسیات ہے. تو بھائی انگلش تو آپ کو بہت اچھی آتی ہے, وہاں کے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں سے جو انگلش ٹیچرز ہیں ان سے بھی شاید آپ لوگ زیادہ اچھے, بچہ بچہ انگلش بول رہا ہے, لیکن اپنی مدر مادری زبان سے مدر لینگویج سے رشتہ آپ نے نہیں توڑنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, جزاکم اللہ.